حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، وقال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلناكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. عاشور کے دن ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈبیٹ، آرگومنٹ، بحث ہو رہی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جب دو مومن ایک دوسرے سے ملیں، جب دو مومنات ایک دوسرے سے ملیں، تو یہ دو جملے ضرور ادا کریں: ایک میں پرسا ہے آقا حسین کا، اور ایک میں تمنا اور دعا. چونکہ وہی تمنا اور دعا پچھلی تین مجالس سے ہمارا عنوان خود بخود بن گئے، تو آج کی رات تو ایک ایسی رات ہے جہاں کے لیے تو واقعا یہ دعا ہم کو بتائی گئی. صحیح معنوں میں تو عاشور کا دن، لیکن چونکہ عاشور کے دن کی دونوں مجالس میں، بلکہ تینوں مجالس میں، بلکہ چاروں مجالس میں غم کے بیان کے علاوہ کوئی اور بیان کرنے کو نہ دل چاہتا ہے نہ ممکن ہوتا. آئیے آگے تشریف لائیے مولانا. کل نماز فجر کے بعد اذان علی اکبر کے مناسبت سے مجلس ہوتی، ظہر سے پہلے قبرستان میں ایک مجلس ہوتی، فاقہ شکنی کے مرحلے اور جلوس سے پہلے اس عزا خانے میں مجلس، اور شام غریبہ. لیکن چاروں مجالس ایسی کہ جو پیغام کل ہمیں دیا جا رہا ہے عربی زبان میں، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور میں نے پانچویں چیز کی جانب اشارہ ہی نہیں کیا کہ ہمارے عاشورہ میں بھی یہ چیز ہے، لیکن وہ بھی ایک لفظ میں کہہ گیا، عربی میں ہے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے. تو آج کی مجلس شب عاشور، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر عاشور یعنی 10 محرم شروع ہو چکی. اب یہ دو جملے، سلام کی بحث اپنی جگہ، مصافحہ کی بحث اپنی جگہ. پہلے تو ایک دوسرے کو پرسا دینا ہے، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین. حسین کا غم، حسین کی شہادت کائنات کے ہر انسان کے لیے ایک مصیبت ہے اور ایک غم ہے، تو ہر ایک دوسرے کو پرسا دے، اللہ ہمارے اور تمہارے اجر کو بڑھائے غم حسین میں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ، وجعلنا من الطالبين بصارحين مع ولي الامام, اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے اس گروپ میں, اس گروہ میں الطالبین جو طلب کر رہے ہیں بصارحین حسین کے خون کا بدلہ اور انتقام. لیکن تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے آقا حسین کے حوالے سے جہاد کیا, ان جہاد میں مثلا مختار اور بھی بہت سارے جہاد, اور جو دعا ہم کل مانگتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ کہ باقی جہاد ہر مومن نے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے کیے, وہ جو جہاد ہے وہ ہے مع ولی, یہ حسین کے ولی, حسین کے وارث جسے حق ہے شرعاً اسلام کی جانب سے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا, جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق دیا ہے بدلے. تو حسین کا ولی اور وارث مختار بھی نہیں تھے, زید بھی نہیں تھے, اگر تھے اور اگر ہیں اور اگر ہوں گے تو زمانے کے امام. لیکن اسی دعا میں ایک ایسا لفظ آ گیا ہے جس کی بنا پر میں نے جو دو دن سے خود بخود ایک موضوع بن گیا اس کو آج کی رات آگے بڑھانے کا ارادہ کیا. مع ولیه الامام, مع ولیه حسین کے جو شرعی حق رکھتا ہے حسین کے خون کا بدلہ لینے کا, اس ولی کے ساتھ مل کر وہ کون ہے؟ المہدی من آل محمد, آل محمد میں سے آنے والا مہدی ہے. کیونکہ مہدی کے نام پہ اس دنیا میں اتنے دھوکے دیے گئے, اتنے فراڈ کیے گئے, اتنی چیٹنگ کی گئی, اور نہ صرف یہ کہ کی گئی یہ پاسٹ ہے بلکہ فیوچر میں مزید کیا جائے گا. مجھے روایتوں پہ روایتیں ہیں کہ سچا امام تو آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سے پہلے ایک سلسلہ جھوٹے اماموں کا نہ ہو. وہ 12 ہے کہ 40 ہے کہ 70, اور اگر 70 کا لفظ آیا ہے روایت میں تو 70 مینس ایگزیکٹ 70, یا عربی زبان میں 70 ایک محاورہ ہے, یعنی بہت سارے. اب یہ جو کل کی دعا ہے اس کے اندر یہ چیز مینشن کر دی گئی کہ ہر مہدی کے پیچھے آپ کو نہیں جانا ہے, یعنی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ہوں مہدی اس کے پیچھے نہیں جانا, جو آل محمد میں سے آنے والا ہے اس کی پہچان. اب آپ کو یاد ہوگا جناب سلمان فارسی کا واقعہ اس حوالے سے آیا. تو ابھی تک آج کی مجلس کا موضوع شروع نہیں ہوا. حکم اسلامی کے تحت ہم نے ایک دوسرے کو پرسا دیا اور دعا مانگی, اس دعا میں ایک ایسا پیغام آ گیا جس کی جانب آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے. موضوع تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا. اب یہاں پہ ایک بات, اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے. اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین, غم حسین میں ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے. پہلی محرم کی مجلس چاند رات کی, بلکہ سب اعضا پہ آپ آ کے بیٹھے. آج کی رات سے ہی آدمی کا دل نہ آرام کا چاہتا ہے, نہ کھانے کا, نہ پینے کا, نہ سونے کا, نہ کسی دنیاوی مسئلے پہ توجہ دینے کا. دیکھیں ہم اور آپ غیر معصوم انسان ہیں, بعض چیزیں بے اختیار آؤٹ آف کنٹرول ہم سے ہو جاتی ہیں, لیکن حتی الامکان کوشش کریں جوکس مذاق وہ آج کی رات اور کل کے دن نہ ہونے پائے. یقیناً بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے, بے اختیار ہو تو ٹھیک ہے لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ جو امام کا جملہ ہے کہ یہ سمجھ کے کل کا دن گزارو کہ تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہے اور تم اس کے غم میں بیٹھے ہوئے ہو. نہیں, ہمارا جوان بیٹا مر جائے تو وہ غم ہو ہی نہیں سکتا ہے جو لیلہ کے 18 سال کے اکبر کے لاشے پہ ہمیں کرنا. تو اب یہ ہے کہ مجھے چونکہ معلوم ہے کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں اور کل کا پورا دن, لیکن اس میں ہنسی مذاق بھی چل رہے ہیں, جوک بھی چل رہے ہیں, ایک دوسرے سے بہت ساری فضول دنیاوی باتیں بھی ہو رہی, اور یہ خالی یہاں کی حد تک نہیں, حتیٰ کربلا محلہ میں زائرین کے قافلوں کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھا. تو جتنا ہو سکے, اور اسی حوالے سے پھر یہ بات کہ آج کی رات وہ ہے کہ اس طرح سے یہ آباد اور بھرا گھر فاطمہ زہرا کا آج کی رات ہے, اب یہ اجڑے گا تو اس طرح کہ کل شام غریب آ جائے گی, اور قیام قیامت تک یا ظہور امام تک پھر یہ گھر اس طرح سے آباد نہیں ہوگا. مگر اب یہاں سے میں اپنے اصل موضوع پہ آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. مگر हुसैन को अपनी भूख और प्यास के दरमियान या अपने बच्चों की भूख और प्यास के दरमियान आपकी भूख और प्यास ज्यादा याद है। हुसैन को अपने घर की बीमारी के दरमियान आपकी बीमारियां ज्यादा याद है। हुसैन को अपने घर आने की असीरी बहुत करीब आ रही है ना, यह असीरी, इस असीरी के दरमियान अगर आप में से कोई बेगुनाह असीर है तो वह ज्यादा याद आ रहा। आमाले आशूरा में कल जो आमाल किए जाते हैं अगर जरा सा उसका तर्जमा भी आप पढ़ लें, दिल ही नहीं मानता है कि आज आशूर के दिन करबला में लाशें गिर रहे हैं, जवाना ने बनी हाशिम की मैयतें गिर रही हैं और हम बैठकर वो चीजें तलब करें, लेकिन आका हुसैन ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। जिसको इख्तिताम पर पहुंचाता हूं मैं उस जुमले के जरिए, जो मसाइब में तो कल आएगा लेकिन पैगाम आज, कि जब तमाम मसाइब हुसैन ने बर्दाश्त कर ली, एक एक मुसीबत ऐसी है कि हम और आप भी खाली गम का बयान आज सुनते हैं 1400 साल के बाद तो एक थोड़ी देर के लिए पागल हो जाते। अकबर की शहादत कोई छोटा मसाला, अब्बास के बाजू कलम होना कोई छोटा मसाला, कासिम के बदन के टुकड़े कोई छोटी शहादत, हुसैन ये सारे मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, आंखों के सामने है, एक एक लाचे को उठा के ला रहे हैं। और जो सबसे आखिरी अमल आका हुसैन का है वो क्या है, आपको याद करके सज्जाद के जरिए आपको सलाम भिजवाया। कितना ख्याल है आका हुसैन, करबला आए थे तो बनी असद से शर्त लगाकर कि हमारे जायरीन का ख्याल करना, आपको याद किया। और जब दुनिया से जा रहे हैं और रुखसत हो रहे हैं, अली असगर की भी शहादत के बाद तब भी अगर याद किया है तो आपको याद किया, तो आप भी जरा सा हुसैन को उन मानों में याद कर ले। गम के हवाले से तो हम याद करते हैं, वाइजा सालक इबादी अन्नी फैन्नी करीब नुजीब दावत दाइजा दान फलयस्तजीब ली या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। आप भी उस अंदाज से हुसैन को याद कर ले जो मकसद है हुसैनी। हुसैन आपको, आपके घर वालों को, आपकी रोजी को, आपके बेगुनाह कैदियों को, आपके बे औलाद साहिबान ईमान को, दुनियावी मुसीबतों में घिरे हुए मोमिनीन की सलामती को याद कर रहे हैं। आप इस अफ़ेज़ा पर बैठकर आका हुसैन से कम आज की रात, कल का दिन एक एक गुनाह छोड़ने का अहद कर ले कि मौला मर जाएंगे दोबारा ये गुनाह ना करेंगे। उसूलन तो आपको यह अहद करना चाहिए कि जिस अजीम मकसद के लिए आपने कुर्बानी दी, हमारे बच्चे भी कुर्बान लेकिन हम इससे नहीं हटेंगे। हुसैन की कुर्बानी सिर्फ इस्लाम के लिए थी। यह आका हुसैन का जुमला भी कि अगर मेरे मरने से इस्लाम बच जाता है तो आओ तीरों और आओ तलवारों और आओ नैज़ों, हुसैन का जिस्म हाजिर। जो बेपर्दा ख्वातीन है वो यह अहद कर लें कि आज के बाद कभी वो बेहिजाब घर से बाहर नहीं निकले। स्त्री जो लोग अपनी दाढ़ियां शेव करते हैं आज की रात वो यह अहद कर लें कि ये गुनाह उनसे नहीं हो। अभी तक जो नौजवान म्यूजिक और गिना और इस किस्म के हराम के आदि हैं आज की रात तय कर ले कि ये नहीं हो। और हर मोमिन और मोमिना एक नमाज का इरादा कर ले, क्योंकि आशूर की सुबह अली अकबर की अजान और हुसैन की नमाज से। और दूसरा ये कि किसी का हक जाय ना किया जाएगा। बनी असद से जमीन खरीदी इसलिए गई, सिर्फ मैंने पहली या दूसरी मुहर्रम की चीजों को रिपीट नहीं किया, ये याद दिलाया आज आपको अहद करना। जो आयत मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ली उसका तर्जमा यह था कि बंदे मुझसे दुआ करते हैं, मैं फाइनली करीब हूं, मैं उनके बहुत करीब हूं, उजीब उदा वतदा और मैं उनकी दुआ का जवाब भी देता हूं, फलयस्तजीब बोली तो वो भी तो मेरी आवाज पे लब्बैक कहें। ये खुदा शिकवा कर रहा कि तुम तो मुझे पुकारते हो, मैं करीब हो के उजीब हो जवाब भी देता हूं तुम्हारी पुकार का, लेकिन मैं भी तो कहता हूं या अय्युहल्लज़ीन आमनू अक़ीमुस सलाह, मैं भी तो कहता हूं कि ज़कात, मैं भी तो कहता हूं खुमस, मैं भी तो कहता हूं हराम और हलाल, फलयस्तजीब ली, तुम भी तो मेरी बातों पर जवाब दो। और आज की रात तो है बाबुल हवाइज की रात, यानी दुनिया भर के साहिबान ईमान मर्द और औरतें अपनी हाजतें तलब करेंगे, तो ये हाजतें वन वे ट्रैफिक नहीं बनना चाहिए। गर्चे इमाम फिर भी सारी हाजतें पूरी करेंगे, लेकिन जो इमाम की जानिब से हुक्म। जनाब शहजादा अली असगर के बारे में भी कहा जाता कि उनका एक लकब बाबुल हवाइज करके ज्यादा मशहूर, ساتویں امام کا یہ لقب ہے اور آقا عباس کا یہ لقب ہے، لیکن شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے اسی سے بالکل اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں جہاں کل رات کو بات رکی تھی، یاد ہوگا جو کل رات کی مجلس میں تھے، خیبر کیا غلطی ہوئی تھی خیبر والوں سے، جو اینٹی کلائمیکس ہو گیا، کل کی مجلس ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں، وہاں پہ بات رکی تھی نا، وہ آج بیان کرنا ہے. لیکن پہلے یہ جو آخری جملے انہی سے ربط دے کر، کاش ہمارے مومنین و مومنات یہی ایک عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی ایسی مس گیدرنگ میں نہیں جائیں گے کہ جہاں بے حجابی کا ماحول. شادیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائے، آقا حسین ناراض نہیں ہونا چاہیے، ایک یہی ایک عہد کر لیں. لیکن خیر، میں اس بات کو اب زیادہ بیان اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آج کی رات بہت اہم پیغام آپ تک پہنچانا، اور یہ بھی میں نے اس لیے کہا کہ لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں کربلا والوں کے وسیلے سے، کرنا چاہیے، لیکن خود بھی تو کچھ کربلا والوں کی خدمت کر کے دیں. باب الحوائج علی اصغر عباس تو ہیں، ساتویں امام تو ہیں، لیکن شہزادہ علی اصغر کے بارے میں بھی کہا جاتا. اور اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اسے غلط مت سمجھیے گا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب علی اصغر کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اولاد، اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ اس حوالے سے منتیں مانتے ہیں یا مانتی، گھر کے اس کے اندر بھی بعض اوقات اپنے اندازے سے جب وہ منتیں مانی جاتی ہیں تو ایک نعوذ باللہ ایک مذاق کا ماحول بن جاتا. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کے نام پہ مجسمے یا پتلے سونے کے بنا کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ حلال عمل ہے کہ حرام وہ اپنی جگہ. میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب گہوارہ علی اصغر کے اوپر وہ پیمپر یا نیپیز وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں، یہ اہل بیت ہتھیار کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی ہے، کچھ زیادہ ہی. لیکن خیر، بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اولاد کے حوالے سے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اولاد کے حوالے سے جس کو اولاد نہ ہوتی، یہ میں کوئی دعائیں نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میرا طریقہ بھی نہیں، اور میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں کہ یہ دعا لو 24 گھنٹے میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن دعا کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اصول، اولاد کے حوالے سے، اور کوئی عدالتی معاملے کے حوالے سے جو وسیلہ ہمارے بزرگ علماء نے بتایا ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کا ہے. خدا نخواستہ میرے جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی اکبر کے یا حضرت علی اصغر کے وسیلے سے یہ دعا نہ مانگیے، غلط فہمی نہ ہو، لیکن جو ایک زیادہ صحیح طریقہ ہے وسیلے کا وہ یہ. بہت ہی مشہور واقعہ میں پڑھتا رہتا ہوں، اس کو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. آقا ابو الحسن اصفہانی تاریخ شیعہ کے ایک بہت ہی عظیم مرجع، بہت پرانے بھی نہیں، 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے، 1945 میں انتقال ہوا ہے، کیلکولیشن کر لیجئے کہ کتنے سال ہوئے. اور بہت ہی اہم زمانے میں اللہ نے ان کی مرجعیت رکھی تھی. یہ پروردگار کا ایک عجیب نظام، شب عاشور مرجعیت پہ بات کرنے کا دل نہیں جا رہا، لیکن ہماری آپ ہسٹری دیکھیے گا مراجع کی، کہ جب کبھی ٹائم پیریڈ ایسا آیا کہ ایک ایسا مرجع چاہیے جو ایک طرح سے میریکل دکھا سکتا ہو، تو پروردگار نے ایسا ہی مرجع مہیا کر دیا ہے. واقعات پہ واقعات ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، لیکن آج رات کے موضوع سے ہٹ کر، سیکنڈ ورلڈ وار اور اس سے پہلے کا زمانہ، 30s بہت اہم زمانہ ہے، اسی میں تو ساری تیاریاں ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کی، اور ہٹلر اتنا اسٹرانگ ہوا، اور وہ مرجعیت آقا ابو الحسن اصفہانی کی. حضرت سلمان فارسی کے حالات میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اب آج کل لوگ جا رہے ہیں، راستے کھل گئے ہیں، علاقے محفوظ ہو گئے ہیں، مدائن میں یا سلمان پاک میں جانا نہ صرف یہ کہ بہت آسان ہو گیا، بلکہ جانے والے زائرین کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ایک عجیب مزہ آتا ہے. سلمان فارسی پورے حالات آ چکے تو وہاں پہ ان کے برابر میں جو قبر ہے حذیفۃ الیمانی جو وہاں پہ تو دفن نہیں تھے وہ دریا کے کنارے دفن تھے قبر میں پانی آیا تو خواب میں وہ آئے بادشاہ کے اور بہت پرانی بات نہیں ہے یہ 30s کی بات 100 سال بھی نہیں ہوئے اور میت کو وہاں سے نکالا گیا تو اس وقت ایک مسئلہ ہوا تھا کہ کیا قبر کو کھولا جا سکتا ہے ایسے موقع پہ تو آغا ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت تھی گرچہ ان سے زیادہ اس وقت شہرت آغا نائینی کی تھی وہ بھی زندہ تھا لیکن آغا ابو الحسن اصفہانی ایک بڑی شخصیت تو ان کے حکم یا فتوے پہ پیغمبر کے صحابی جو 1400 سال پہلے دفن ہوئے ان کی قبر کو کھود کر وہ میت نکالی گئی جو بالکل تر و تازہ بڑے پورے فوجی پروٹوکول کے ساتھ اس کو لا کے سلمان کے برابر دفن کیا گیا یہ میں آغا اصفہانی کا تعارف کرا رہا ہوں ان کا ایک جملہ بہت ہی مشہور تھا جب ایک ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گئے تھے اولاد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے اولاد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے کہا مسلم ابن عقیل کے نام کی منت مانو کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے گا اس کا نام مسلم رکھوں گا اور آپ کو یہ میں نے واقعہ کو 40 سال سے تو میں پڑھ رہا ہوں 45 سال سے دنیا میں بہت سارے بچے ملیں گے جو خود جن کے نام مسلم ہیں اب وہ خود بچوں کے باپ بن گئے اور بہت سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کے والد نے میری مجلس میں یہ سن کر اس پہ عمل کیا ہے یہ میں نے تو کچھ نہیں بتایا آقا ابو الحسن اصفہانی اور اس کا ریزن جو بتایا نا وہ آج کی مجلس کا موضوع وہ ہے اصل ٹاپک جو کل سے کل جو یسٹرڈے کی مجلس اس سے کنیکٹ ہوگا اور یہ کہا کہ اللہ کا ایک نظام جو اللہ کے لیے جس انداز کی قربانی دیتا اللہ اس چیز کو پھر ہمیشہ اس کے لیے مخصوص کر دیتا اب یہ جملہ ذرا سا مشکل ہو گیا وقت نہیں ہے میرے پاس اس کو سمجھانے کا ایگزامپل دوں گا ایک منٹ میں سمجھ میں آ جائے ہمارے یہاں یہ رواج بھی دیکھیں بیماری کا تذکرہ ہوتا فوراً چوتھا امام کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی چاہے لوگوں کو روایتیں نہ معلوم ہوں چاہے آغا ابو الحسن اصفہانی کا یہ واقعہ نہ معلوم ہو لیکن بیماری تو یاد آ گیا کہ تمام ائمہ طاہرین میں چوتھے امام کی بیماری تو بیمار کا وسیلہ چوتھے امام کو قرار دو لیکن بیمار تو مولا کے نام سے بھی بیمار تو نویں امام کے نام سے بھی بیمار تو 11ویں امام کے نام سے بھی شفا پا سکتا لیکن خود مومن کا دل یہ کہتا اور تھوڑی کامن سینس کی بات کوئی بے گناہ قید ہو جائے تو اب 7ویں امام کا وسیلہ دیا جاتا اس اعتبار سے کہ 7ویں امام کی قید ہے انہوں نے اللہ کی خاطر 14 سال قید خانے میں برداشت کیے یاد رکھیں یہ ساری ہستیاں مجبوری کی وجہ سے مصائب برداشت نہیں کر رہی 7ویں امام چاہتے تو ایک لمحے کے لیے ہارون کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک لمحے میں قید خانہ ہی ختم ہو جاتا لیکن اللہ کی خاطر کہ اللہ کو اس وقت 14 سال کی قید چاہیے 7ویں امام اس مظلومیت کے ساتھ رہے تو آج بھی ہمارے یہاں کوئی بے گناہ قیدی ہو 7ویں امام کا وسیلہ دیتے ہیں یا یہ کہ اگر کوئی دعا کسی کو چاہیے ام داؤد کا عمل کرتے ہیں اگرچہ وہ عمل ویسے تو ریگولر طریقے سے 13, 14, 15 رجب کا عمل ہے لیکن اگر کسی یہ پرابلم پیش آ رہا ام داؤد داؤد رقی ان کی ماں چھٹے امام کے پاس آئی اور کہا کہ فرزند رسول میرے بیٹے کو بے گناہ قید کر دیا ہے ظالم حکمران نے عباسی حکمران تو امام نے ان کو یہ عمل بتایا کہا اس پر اور بہت کلوز ریلیشن ہے ان کا اہل بیت کے گھرانے سے کہا یہ عمل کرو دیکھو کتنے جلدی تمہارا بیٹا رہا ہوتا اور تم ہی یہ عمل کرنا کیونکہ ماں کے دعا اولاد کے حق میں جتنے جلدی قبول ہوتی دو تین دن پہلے آپ نے سنا ہوگا شہزادہ علی اکبر کے مصائب جہاں تفصیل سے پڑھے گئے دنیا میں آقا نے آ کے ام لیلہ سے کہا تھا کہ ایک بہت ہی طاقتور پہلوان اکبر کے مقابلے میں آیا ہے تم دعا کرو آقا خود موجود ہے کہا تم دعا کرو کیونکہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی اور یہاں پہ ایک حدیث کا خلاصہ بتا دوں جو میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میری مجلس ایک موضوع پہ چلتی ہے لیکن رائٹ لیفٹ میں جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں حدیث یہ ہے اور ذرا عجیب حدیث ہے لیکن یہ 90% والا اصول ہے 100% والا نہیں ماں کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کرو ماں کی بد دعا سے اتنا نہ ڈرو اور باپ کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ ماں چاہے بد دعا دے بھی رہی ہو وہ دل سے کبھی نہیں دے گی اب بیٹے کو ڈرانے کے لیے، پریشر میں لانے کے لیے بد دعا اس کی زبان پہ آ بھی جائے گی ماں کی، لیکن اس کے دل میں کبھی بد دعا نہیں ہوگی اولاد کے لیے، چاہے کیسی نالائق و گستاخ و نافرمان اولاد کیوں نہ ہو. اب ایکسیپشنز پروف دا رول، 1% 2% کی بات نہیں. ہاں دعا جب دے گی ماں دل کی گہرائی سے دے گی، تو ماں کی دعا. اور باپ کی بد دعا، باپ اتنا ہوتا ہے سخت کہ اگر واقع ناراض ہو گیا تو وہ جب بد دعا بھی دیتا ہے تو دل کی گہرائی سے دیتا ہے. دعائے مشلول کا واقعہ کیا، وہ نوجوان کو باپ نے بد دعا دی تھی نا، تو باپ کی بد دعا خطرناک ہوتی ہے اور ماں کی دعا انسان کے حق میں رحمت ہوتی ہے. ام لیلہ سے بھی یہ جملہ کہا، ام داؤد سے بھی یہ جملہ کہا. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی، بے گناہ قیدی. اب وسیلہ ہر ایک کا دے سکتے، اس امام کا وسیلہ دے رہے ہیں جو خود قید میں رہا. تو وہ جو ہمارے یہاں کامن سینس کا اصول ہے، وہی مسلم ابن عقیل کے حوالے سے. اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ توہین نہ بن جائے کہیں شہزادہ علی اصغر اور ان کی مادر گرامی شہزادی رباب کو. شہزادہ علی اصغر نے راہ خدا میں اپنی قربانی دی، مسلم ابن عقیل نے راہ خدا میں اپنی اولاد کی قربانی دی. مسلم ابن عقیل کے جتنے بیٹے تھے، کچھ کوفے میں شہید ہوئے جو مسیب میں ان کا روضہ ہے، اور کچھ کربلا میں شہید ہوئے. مسلم کی اولادیں بہت ساری ہیں، کئی، لیکن کربلا کے جہاد میں مسلم کی ساری اولادیں ختم ہو گئی، مسلم کی نسل آگے نہ چلی. تو نے اپنی اولاد اور نسل کو میری خاطر قربان کر دیا، تو اب تیرے نام پر قیامت جو بھی اولاد مانگے گا میں اس کو اولاد عطا کروں گا. یہ پروردگار کا وہی اصول جس کے اعتبار سے ہم چوتھے امام کا نام لے کے بیمار کی دعا کرتے ہیں، ساتویں امام کا لے کے قیدی کی دعا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کربلا کے جتنے شہید، میں مسلم ابن عقیل کو بھی شہدائے کربلا کی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، مسلم ابن عقیل اونلی مجاہد ہے کربلا کے جو کورٹ میں گئے اور جیسا بھی صحیح قسم کا ٹرائل ان کا ہوا، ابن زیاد کے دربار میں قید کر کے لے جائے گئے. کربلا کا باقی کوئی مجاہد ایسا نہیں، چوتھے امام بھی قید ہو کے گئے، لیکن وہاں کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں ہوئی. تو ساتھ مسلم ابن عقیل نے کربلا میں یہ امتحان دیا کہ ظالم کے کورٹ میں جا کر ایک طرح کا جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے اس کو فیس کیا، اور آخر میں کہا ان کو شہید کر دو. تو یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو ان کے نام پہ، ہر ایک کے نام پہ حل ہوں گے. غلط مت سمجھیے میری بات کو، لیکن جو مومن کی فطرت میں ایک ہے کہ بیمار کا نام ہے تو سجاد، قید کا نام ہے تو ساتویں امام، یہ مسلم جناب علی اصغر کتنی بڑی قربانی، زمین و آسمان تھر رہا اٹھے. جو مصائب میں ایک جملہ میں پڑھوں گا وہ ابھی بھی سن لی، انکار آسمان کوئی راضی زمین ہے، زمین و آسمان تھر رہا اٹھے. چنانچہ ہر حاجت پوری ہوتی ہے تبھی باب الحوائج کہلا، لیکن خاص علی اصغر کو اولاد کے حوالے سے مخصوص نہ کی. مسلم ابن عقیل، اچھا اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ آخری جملہ، آقا حسین علی اصغر کو کربلا میں لے کر ہی کیوں گئے تھے؟ اور یہ سوال خالی علی اصغر کے حوالے سے نہیں ہے، یہی سوال سکینہ کے حوالے سے بھی. یعنی سوال یہ بنتا ہے کہ آقا حسین جہاد کرنے جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو لے کے کیوں گئے تھے؟ یہاں سے میری بات آگے بڑھ رہی ہے، اور جو ابھی میں نے آخری بات کہی کہ اللہ کا ایک طریقہ کار، دین خدا کے لیے جو جس انداز کی قربانی دیتا، کسی نے اپنی آزادی قربان کر دی تو اس کے نام پہ بے گناہ کو آزادی ملے گی، کسی نے اپنی صحت قربان کر دی اس کے نام پہ بیمارے کو صحت ملے گی، کسی نے اپنی اولاد قربان کر دی اس کے نام پہ لوگوں کو اولاد ملے گی، کسی نے بھوک اور پیاس یعنی اپنا رزق قربان کر دیا اس کے نام پہ لوگوں کو رزق ملا کرے گا. یہ ایک سلسلہ ہے اللہ کا، اور یہی سلسلہ امام زمانہ کے غیبت میں مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتا. اب جو بات میں نے کہی ہے اس کے لیے پہلے وہ حدیث سن لیجئے جسے ہماری شیعہ تاریخ کے بہت بڑے مراجع میں سے ایک مرحوم آیت اللہ خوئی، جن کی تقلید میں ابھی بھی بعض مومنین باقی ہیں موجودہ مرجع کی اجازت سے، انہوں نے تفسیر البیان کے مقدمے میں بھی نقل کیا ہے، ویسے بھی مشہور حدیث کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا طریقہ، میں نے آیت جو تلاوت کی ہے آج اس میں سے ایک آیت کی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کی سب سے بڑی ترقی تھی، ویسا معجزہ دو، جیسا زمانہ ہے ویسا معجزہ. موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج ہے، حضرت موسیٰ کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو جادو سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس کی بڑی ترقی تھی دنیا، حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا کہ وہ اندھے کو بینائی دے دیتے ہیں اور ابرص کو ٹھیک کر دیتے ہیں بلکہ مردے تک کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ کچھ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ معجزہ ہوا نا پیغمبر کے زمانے میں۔ اس وقت تو فصاحت و بلاغت کا رواج تھا تو قرآن، اور قیامت تک کے لیے سائنس کا رواج ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیے، سائنس کی تحقیقات دیکھتے جائیے، سائنس تصدیق کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ تو قرآن پیغمبر کے حوالے سے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک طریقہ کار ہے اللہ کا، اور یہ کامن سینس کی بات بھی۔ اب فرض کیجئے کہ میں یہاں فزکس کی کوئی بات آپ کے سامنے کروں اور ایک آدمی بھی فزکس کو نہ جانتا ہو، تو چھوٹی سی بات بھی کروں گا آپ کو بہت بڑی بات لگے گی، غلط بات بھی کروں گا تو آپ کو آپ پکڑ ہی نہیں پائیں گے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ فزکس کیا چیز۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا فزکس کیا چیز۔ اگر میں یہاں کو اکنامیکل تھیوریز پہ بات کرنے لگوں اور کوئی جاننے والا نہ ہو اکنامکس کو، تو چھوٹی سی بات غلط بات بھی ان کو کنفرم ہی نہیں کر سکیں گے، ان کو بہت بڑی بات لگے گی کہ بھائی یہ بہت بڑا عالم ہے، دیکھیے ایسی ایڈم اسمتھ کی تھیوری پر بحث کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ۔ لیکن اگر سارا مجمع فزکس کے پی ایچ ڈی کا ڈاکٹرز کا ہو اور ان کے سامنے میں فزکس کی کوئی بات کروں، ایک ایک جملے پہ وہ پکڑیں گے۔ اگر ماہر ہوتے ہیں نا ایکسپرٹ، ان کے سامنے زبان کھولنا بہت مشکل ہے۔ موسیٰ کا زمانہ جادو کا زمانہ، موسیٰ اگر کوئی ایسا معجزہ فصاحت و بلاغت کا لے آتے اس کا جادوگروں سے کیا تعلق، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کہا جس کے اندر تم ماہر ہو ویسا ہی معجزہ لائے گا تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعاً یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ۔ جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے درمیان بیٹھ کر فزکس کی کوئی بات کرنا کتنا مشکل کام، عام مجمع کے اندر تو آپ جو بھی الٹی سیدھی ہاتھ دیجئے لوگ کہیں گے ہاں بہت بڑا عالم ہے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے ریفرنس دے رہا۔ طریقہ بھی یہ ہے، بہت سارے لوگوں کے گوگل میں جاتے ہیں اور فزکس کے 10 ماہرین کے نام نکال کے یاد کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے، آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ایک ایک کی ریسرچ پڑھی، خیر اب میں کہاں چلا گیا۔ تو اللہ کا یہ جو ایک طریقہ، جیسا زمانہ اللہ کی حجت ویسا ہی معجزہ لے کے آتی، تاکہ ان کو پتا چلے کہ جس چیز میں تم اپنے آپ کو اتنا ماہر سمجھ رہے، تمہارا سارا علم ایک طرف، معجزہ اسے کہتے۔ اور زیادہ اس بات کو آگے بڑھانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں۔ یہی طریقہ کار اللہ کا ہے جو آپ سے غیبت امام میں چاہ رہا ہے، یہی پیغمبر کا طریقہ کار ہے۔ میں نے تیسری آیت جو آج تلاوت کی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں ہے، فرقہ اور رسول کا اسوہ، رسول کی لائف تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل۔ اب رسول کی لائف کیا، اس سے میں پہنچوں گا، علی اصغر کو کیوں لے کے گئے، اس سے میں پہنچوں گا، امام زمانہ کی آپ کو کیا تیاری کرنا۔ اچھا پیغمبر کا طریقہ کار وہی چیز جو ابھی میں نے کہی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے حوالے سے، ورڈنگ چینج کر دی۔ رسول کے طریقہ کار میں دو باتیں بہت اہم، وہ یہ کہ دین کا کام جب کرو اکیلے مت کرو، دین کا کام ایسا ہے اس میں پوری سوسائٹی کو تمہیں انوالو کرنا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے، حضرت علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ، یہ اردو ممبر کا کتنا بڑا نام، غالباً جو چوتھی مجلس یا پانچویں مجلس جنگ خندق کے حالات میں ایک نام میں نے لیا تھا، ان کے بعد سب سے بڑا یہ نام۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور شام غریبہ کی مجلس ہے یقین پر، اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ہے، میرے پاس تو وقت بھی نہیں ہے، نہ میرا وہ اسٹائل ہے، نہ مجھ میں وہ خطابت کی صلاحیت۔ اس میں ایک سوال یہ انہوں نے اٹھایا، یہ حدیث میں بھی آیا کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا خواب میں، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے کہ جاؤ بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم سے یہ کہا گیا بیٹے کو ذبح کرو، اللہ کا حکم آیا نبی کے نام، ابراہیم کو بیٹے کو لے جا کے ذبح کرنا چاہیے، نہیں، اسماعیل کو بلایا، اسماعیل کے سامنے اپنا خواب رکھا، فنظر ما ترا، پھر کہا بیٹا اب تیری کیا رائے، حکم خدا میں ہی کچھ چلتا ہے کیا، آپ کے لیے حکم خدا ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا، نہ بیٹے سے پوچھنا، نہ بیٹی سے پوچھنا، نہ بیوی سے پوچھنا، نہ گھر والوں سے، اور وہ تو نبی خدا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ابراہیم اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ حکم دیا ہے, آپ نبی اپنے بیٹے اسماعیل کو کیوں اس میں انوالو کر رہے ہیں؟ ان کو ذبح کرنا ہے لے جاؤ ذبح کر دو. امام کا جواب ہے لیکن آپ ذرا اوریٹری کے انداز میں سنیے گا تو آپ کو مزہ آئے گا. آج کی رات تو آپ کی مجلسوں کی رات ہے, اسمارٹ فون پر ہی آج یہ مجلس لگا لیجیے گا شام غریب. تو جواب یہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ ابراہیم کو حکم ملا. اب اگر ابراہیم اسماعیل کو لے جا کے ذبح کر دیتے یا چھری رکھ دیتے تو سارا ثواب ابراہیم کو ہی ملتا, اسماعیل کو کچھ نہیں ملتا. ابراہیم نے کہا بیٹے کو اس ثواب میں بھی شریک کرے, اس جہاد میں بھی شریک کرے, اس عمل میں بھی شریک کرے. اچانک اس کے اوپر چھری نہ آئے, پہلے اس کو بتا دیا, پہلے اس کو راضی کر لیا, پہلے اسے کنوینس کا لفظ تو خیر غلط ہے, اسماعیل بھی نبی, تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ یہ امتحان ہے اور وہ خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہو, ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائے. یہ اسلام کا ایک طریقہ کار. چنانچہ کربلا والوں کی اہم ترین خصوصیت جو قرآن نے بتائی, وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر, ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو اس جہاد کے لیے تیار و آمادہ کر رہے ہیں. یہ اسلام کا ایک طریقہ کار. اکیلے کوئی کام نہیں کرنا, پوری سوسائٹی کو لے کے چلنا. ہم سوسائٹی کو لے کے کیا چلیں گے, ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنے کو تیار نہیں. لیکن مزاج اسلام کا یہی, اسٹائل یہی, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے دشمن اسلام پہ اٹیک کر سکتا تمہیں اس انداز کا ٹول لے کر اس کا مقابلہ کرنا, جو میں نے انبیاء کے معجزات بتائے. بات کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی تو میری مجلس شروع بھی نہیں ہوئی. یہ اتنی دیر کیا ہوتا رہا, یہ خالی ایک انٹروڈکشن چلتا رہا, شروع بھی نہیں ہوئی. مجھ سے کہا گیا ہے کہ آج کی رات جعفری سیکٹر اٹلانٹا میں لوگ گھر نہیں جاتے ہیں, سوتے نہیں ہیں, ساری رات یہاں پہ رہتے ہیں. جوانی ہوتی تو مجھ میں طاقت بھی اتنی تھی کہ میں ساری رات پڑھتا, اب میری طاقت نہیں ہے تو لیکن پھر بھی ذرا آرام سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں جب موسیٰ اور عیسیٰ کا پیغام ہے, توجہ دیجئے گا, دو چیزیں, اکیلے کام نہیں کرنا ہے دین کا, دین کے کام میں پوری سوسائٹی کو انوالو کرنا, تم بھی, تمہاری بیوی بھی, تمہارے بچے بھی, تمہاری بچیاں بھی, تمہارے دوست بھی, سب کو ساتھ لینا. اور دوسرا یہ ہے کہ دین کا کام کس طرح کرنا, جیسا دشمن کا ٹول ہے ویسا تمہارا ہتھیار ہونا چاہیے. اگر وہ جادو لا رہا ہے تم جادو جیسا معجزہ, اگر وہ میڈیکل سائنس لا رہا ہے تم میڈیکل سائنس, اگر وہ فصاحت و بلاغت لا رہا ہے تم فصاحت و بلاغت. یہ طریقہ کار. اب میں ایک جملہ بھی کہہ دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ میں بات آج کے زمانے ہی کر رہا ہوں. آج کس چیز کا رواج, آج اگر آئی ٹی کا زمانہ ہے تو آج اسلام کی خدمت آئی ٹی کے اندر مہارت حاصل کرنا, لیکن یہ تھوڑی دیر بعد. اور پیغمبر کا طریقہ کار دیکھ لیجیے. پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اور معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اتنی مخالفت ہوگی, اتنی اپوزیشن ہوگی. دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہوتی, سب پرانی چیزیں ہوتی ہیں, تھوڑی سی ریفارمڈ فارم میں آ جاتی ہوتی سب پرانی چیزیں. تلک الایام نداولھا بین الناس, قرآن کہہ رہا ہے یہی دن اور رات ہے جسے ہم گھما گھما کے لے آتے ہیں. آج کی دنیا کیا ہے, میڈیا پروپیگنڈا. آج کی دنیا میں یہی ہے, سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ, دن کو رات, رات کو دن کر دو. بس ایک فیس بک استعمال کرنا آتا ہو, ایک ٹویٹر استعمال کرنا آتا ہو. لیکن یہ آج کی بات نہیں, معاویہ کی پوری پالیٹکس اسی بات پہ بیس کرتی تھی. مولا کے خلاف اس نے جس انداز سے کیلکولیٹڈ طریقے سے میڈیا کو استعمال کیا, اور معاویہ سے پہلے معاویہ کے بزرگوں نے رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر کے اعلان رسالت پر, جو اس زمانے کا فیس بک ہوگا, جو اس زمانے کا ٹویٹر ہوگا, جو اس زمانے کا واٹس اپ ہوگا, شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن طریقہ کار ہے میڈیا پروپیگنڈا. دل کھول کے میڈیا کا پروپیگنڈا. آج فرض کیجیے ایک آرٹیکل کسی جھوٹے اخبار میں بھی چھپ جائے کہ ہمارا کوئی مرجع مثلا آیت اللہ سیستانی نے فلاں حکومت سے $1 million لے لیا, آپ یقین کیجیے 90% مومنین آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. خالی یقین نہیں کریں گے, وہ آگے اس کثرت کے ساتھ میسج جانے لگیں گے کہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں ہمارے مراجع. کون کہہ رہا ہے, کس میں یہ آرٹیکل چھپا ہے, کیا اس کا سورس ہے, یہ کوئی نہیں دیکھے گا اگر مرجع کے خلاف کوئی بات ہو رہی. یہی معاویہ کی پالیٹکس تھی, علی کے خلاف کوئی بات کہو بس دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی جا رہی. اور یہی پیغمبر اسلام کے زمانے میں, اسٹارٹ تو وہاں سے میں لے رہا ہوں, میں آدم و نوح پہ نہیں جاتا ہوں. دو جملے, اکیلے کام نہیں کرنا, جیسا دشمن اٹیک کرے ویسا تمہیں جواب دینا. प्रोपेगेंडा शुरू हो गए। अब प्रोपेगेंडे में तीन बातें बहुत अहम थी जो मैं अक्सर कहता रहता हूं। आज हजरत अली असगर क्यों करबला गए हर एक को मालूम है, लेकिन बस आज की मजलिस का मौजू ये बनाना चाहता हूं, इसके हवाले से रिपीट कर रहा हूं। पैगंबर पे पहला इल्जाम ये लगाया कि वो शायर, और ये शायर का मतलब क्या है? शायर का मतलब ये है कि जितने पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल लोग, एक तो ये शायरी है जो रोजाना मजलिस से पहले आले मोहम्मद की तारीफ में मन अनशद शेरन, एक शेर कहेगा जन्नत में उसका घर बन जाएगा। लेकिन एक होती है दुनिया की फजूल और उलपटांग शायर, और अरब में तो खास तौर पर शराब की तारीफ में 200 शेर का कसीदा, तलवार की धार की तारीफ में 500 शेर, घोड़े के ऊपर बैठे घोड़े की रफ्तार पसंद आ गई 1000 शेर। अरब को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी ऊंटनी से होती है, 1500 शेर। अब उसमें होगा क्या, होगा क्या उसके अंदर? तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं शायरी का लफ्ज सुन के घबरा जाते, फला साहब शायर है उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो। और फिर ये कहा गया ये साहिर और जादूगर, क्योंकि ये बड़ी कमजोरी है औरतों। अच्छा खुद उनका उनका अपना मसाला पेश आ जाए तो आधी रात के वक्त हिंदुओं के मरघट में जाकर किसी हड्डी को उठाकर अमल करने को तैयार, लेकिन वैसे बहुत घबराती। वाकया तो मैं अक्सर पढ़ता हूं, अक्सर मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं, ना ये कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, बुजुर्गों से सुना। मक्के की गलियों से रसूलुल्लाह गुजर रहे, अभी बिल्कुल शुरू इस्लाम, एक बूढ़ी औरत को देखा पानी की मच को उठा के अपने घर ले जा रही। पानी का वेट बहुत ज्यादा होता है, पानी का कंटेनर उठाना आसान काम नहीं है, जवान मर्द हिम्मत हार जाते हैं, कहां ये बूढ़ी औरत मच, लेकिन पानी जरूरत भी। उसकी हालत ये बता रही है कि उसके घर में कोई ना मर्द है ना कोई औरत, जवान औरत भी होती तो वो आके मदद करती। अब ये काफिरों का जमाना है, कोई हिजाब का हुक्म तो आया नहीं उस जमाने में। पैगंबर ने आगे बढ़ के उसकी मदद की, मच को उठा दी और उसके घर तक पहुंचा दी। औरत काफिर थी, मुशरिक थी, बुतपरस्त थी, लेकिन शरीफ थी। जब उसने ये देखा, अच्छा उसकी हैसियत भी अच्छी नहीं होगी, वरना किसी को उजरत देकर पानी मंगवा सकती, खुद उठा के ला रही है पानी, तो फाइनेंस भी उसका कमजोर, फैमिली भी नहीं है, शराफत। इस आदमी ने मेरी इतनी खिदमत की, मैं इसको कोई रिवार्ड नहीं दे सकती। आंखों में आंसू आ गए, कहा कि ऐ नौजवान, मैं तेरी और कोई खिदमत नहीं कर सकती, लेकिन इतना चाहती हूं मक्के के इस बदतरीन माहौल तो जैसे शरीफ आदमी बाकी रहे, तो एक नसीहत सुन लेना मां समझकर कि आजकल मक्के में एक जादूगर आया हुआ है और उसने बड़ी खराबी पैदा कर दी, घरों में फसाद बर्पा कर दिया है, घर तोड़वा रहा, उसके करीब ना जाना, कहीं उसका जादू तेरे ऊपर ना असर हो जाए। देखिए ये घर में बैठने वाली ऐसी औरत जिसको कोई इतनी मदद देने को तैयार नहीं है कि पानी दे सके, पानी, लेकिन उसे भी पता चल गया अपने घर के अंदर बैठे बैठे, ये दूसरी बात है कि पैगंबर ने सर झुका के कहा कि आपने नसीहत की, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। घबरा के कहा तू वैसे तो बड़ा शरीफ नजर आ रहा, क्यों अमल नहीं कर सकता? कहा मैं ही तो वो हूं जिसका आप तस्किरा कर रही। घबरा के कहा तो ये जो तूने मेरी मदद की है क्यों की है? कहा जो पैगाम मैं लेके आया हूं उसके अंदर ये है कि हर परेशान हाल की मदद करना है। बेख्तियार कहती अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, गवाही देती हूं कि तू सच्चा रसूल। किरदार से इस्लाम फैलता, कैरेक्टर से इस्लाम फैलता। अब पहले दिन इस्लाम में पैगाम आ गया कि हर परेशान हाल की मदद करना, मोमिन हो के मुशरिक हो के तो बुतपरस्त हो के आम मुसलमान हो, जो भी परेशान हाल है उसकी मदद करना। ये दुनिया आज जाती है चैरिटी पे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, अल्लाह का रसूल उस जमाने, ये बिल्कुल इस्लाम का अर्ली स्टेज है। अभी नमाज तो खैर हमेशा से रही है, रोजा जकात खुमोस जिहाद ये सारे वाजिबात अभी नहीं आए, ये हुक्म आ गया। लेकिन इससे ये पता चल गया ना कि कितना जबरदस्त प्रोपेगेंडा अरबों ने किया था कि घर में बैठने वाली औरतें भी पैगंबर का नाम सुन के घबरा जाती थी कि ये जादूगर। अच्छा फिर जरा सा ये प्रोपेगेंडा जो था लोगों को अपील, यानी उनकी अकल भी कहती थी कि हाँ ये ठीक, क्योंकि जिस घर में पैगंबर का पैगाम आता वहां झगड़ा तो होगा। एक नौजवान ने कलमा पढ़ लिया, बाप ने कहा बेटा खाना खा, उसने कहा ये मसलन पोर्क है मैं नहीं खाऊंगा, यहाँ तो डेयरी क्वीन में अब तक बहस चल रही है पता नहीं कितने साल से, मैं हमेशा टारगेट बनता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, झगड़ा हुआ कि नहीं? माँ घर से बाहर निकली, जवान बेटे ने कहा कि आप बेहिजाब जा रही है, जायज नहीं है, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? नौजवान सुबह के वक्त पड़ा सोता रहा, वालिदैन ने कहा फजर की नमाज कदा कर रहे, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? आज मोमिन घराने में 12 इमामी शियों में अहले बैत के मानने वालों में झगड़ा हो जाता है अगर वाजिबात व हराम को आप लेके आ जाइए। तो 1400 साल पहले तो काफिरों और मुशरिकों में झगड़े हो ही रहे, शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से, इख्तिलाफ है दीन के मसले पर, और ज्यादा कि ये जादूगर है और हम अपनी आंख से देख रहे हैं। फुला की बेटी का अपने शौहर से झगड़ा हो गया क्योंकि उसने इसका कलमा पढ़ लिया था, और फिर कहा गया कि ये पैगंबर नऊज़ु बिल्लाह मजनून है, पागल है, क्रेजी पर्सन। ये क्यों कहा गया? ताकि बच्चे पैगंबर का मजाक उड़ाए। एक से बहुत छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने और 1 साल और 2 साल के एक होते हैं ऑन मोहम्मद की एज की, जिसको इस्लाम में कहते हैं मुमय्यज, बालिग नहीं है, समझदार। बहुत सारे फिकही मसले बच्चे के हवाले से आते हैं, लेकिन खैर अब मेरे पास ना वक्त है ना मजलिस में फिकही मसाइल बयान करने का, आज शब आशूर मौका। खुलासा ये कि अब बच्चों को अगर पता चल जाए, यहाँ की बात नहीं कर रहा, इंडिया पाकिस्तान और अरबों की, 1400 साल पहले के वाकयात 1400 साल पहले बैठ के समझिए, बच्चों को पता चल जाए ये पागल है तो पैगंबर इस्लाम के पीछे इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे हर पागल के पीछे कि अच्छा भला आदमी अगर आपके पीछे बच्चों को लगा दिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान की गलियों में और बच्चे आपको तंग करेंगे तो वाकई ना आप पागल बन जाएंगे। तो अब ये जो कहा गया ये मीडिया वॉर है, जैसे हमारे खिलाफ आजकल जो मीडिया वॉर हो रही, हमें जो अहले बैत के बहुत ज्यादा मुहिम है उनको अली खुदा के अकीदे पे ले जाया जा रहा, हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा अमल के लोग हैं उनको एंटी मर्जियत या एंटाई मर्जियत की जानिब ले जाया जा रहा। शियत के ऊपर इस वक्त एक अटैक नहीं हो रहा, हमारे अकीदे भी बिगाड़े जा रहे हैं, हमारे अमल भी बिगाड़े जा रहे हैं, और हमारे ही दरमियान जो नौजवान जरा कुछ ज्यादा ही सोचा करते हैं इस्लाम के एतबार से नहीं, उनको वहाबियत की जानिब ले जाया जा रहा। हमारे यहाँ वो नौजवान भी हैं जो अली को अल्लाह मानते हैं, और वो नौजवान भी हैं जो कहते हैं कि मासूम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हम जैसे, क्योंकि दुश्मन ने अटैक एक नहीं किया, हर एक की नेचर को देखते हुए उसके एतबार से उस पर हमला किया। लेकिन ये तो मजलिस का आगे चल के मौजू बनना था, पहले मिसाल पूरी हो गया। तो अब यहां पे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ 3 तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ, जादूगर का लफ्ज सुन के औरतें भड़क उठे कि यहां नहीं जाना, शायर का लफ्ज सुन के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग पैगंबर से दूर हो जाए, पागल सुन के बच्चे अगर आए भी करीब तो किसी बात को सीरियस ना ले। अब पैगंबर ने कहा कि इसका जवाब देना, और जैसा इन्होंने अटैक किया है वैसा ही जवाब देना। बूढ़ों को या पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल लोगों को दूर करने के लिए शायर कहा, तो मैं अपने तबलीग दीन में अपने चचा अबू तालिब को अपना साथी बनाता हूं कि अरब देख रहे हैं कि अबू तालिब जैसा सेंसेबल और इंटेलेक्चुअल इंसान अगर फुल सपोर्ट कर रहा है पैगंबर को तो शायर नहीं हो सकते, और मैं तबलीग दीन के लिए अपना पार्टनर बनाता हूं खदीजा ताहिरा को, ताकि अरब की औरतें देख ले कि अगर ये जादूगर होते तो खदीजा जैसी समझदार औरत जो 70,000 कैमिल का कारोबार उस जमाने में चलाती है वो पैगंबर का साथ ना देती। और बच्चों के लिए कहा कि मैं पागल हूं, मैं अपने साथ अपने भाई अली को लेकर तबलीग रिसालत कर रहा हूं, ताकि दुनिया ये देख ले कि अगर रसूल नऊज़ु बिल्लाह पागल होते तो अली इस तरह से पैगंबर का साथ ना देते। अब जैसा अटैक है वैसा जवाब, और सबको मिला लिया कि भाई पैगंबर कहते कि भाई मुझे इससे क्या ताल्लुक, कौन आता है कौन नहीं आता है, मुझे अपना पैगाम पहुंचाना। नहीं, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हर एक के एतबार से पैगंबर ने सामान जमा किया और लेके आगे चले। और याद रखिए कि इन 3 शख्सियतों ने उस वक्त पैगंबर को इतना सपोर्ट किया कि आज तक वो उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। जो पैगंबर की दुश्मनी है वो अभी तक चल रही, और उसी दुश्मनी में आज भी दुनिया कहती है कि अबू तालिब नऊज़ु बिल्लाह काफिर, और अली ने जो प्राइस पे की तो पता ही है आपको। और अली जैसी शख्सियत کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا یہ جملے آپ نے 5 سال پہلے پڑھے ہیں، آج ریپیٹ کر دیجیے، چلے موقع ملا تو ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف 5 منٹ دیا آپ کو زحمت دینا۔ ان کا دل چاہ رہا ہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کوئی بات ریپیٹ کرے تو پہلے ہی کہہ دے کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ویسے ہی مجمع ٹھنڈا ہو جاتا ہے ریپیٹ کا لفظ سن کر۔ اور وہ یہ کہہ لیجیے ایسی شخصیت، کربلا میں جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا یہ وہ پرائس ہے جو علی کو پے کرنا پڑ رہی ہے۔ اور کس لیے؟ پیغمبر کو جو سپورٹ کیا، پیغمبر کے مشن کو جو کامیاب کیا۔ اور علی ہیں کون؟ علی تو ایسی شخصیت، ایک کسی نان مسلم کی میں عبارت پڑھ رہا تھا کہ علی کی گریٹنس تو اس لیے سمجھ میں آتی ہے جس کے خلاف اتنے ایلیگیشن لگائے گئے، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنے جھوٹے واقعات بنائے گئے، اس کے باوجود اتنے سارے فضائل علی اب تک باقی ہیں کہ دنیا کا بڑا حصہ علی کو خدا مان کے سجدہ کر رہا۔ تو اگر سارے فضائل سامنے آ جاتے تو پوری دنیا علی کے آگے سجدہ کر رہی ہوتی۔ اتنا چھپانے کے بعد، اتنا مٹانے کے بعد، اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے بعد، میرے ایک استاد، ریپیٹیشن والی بات کر رہا ہوں، وہ اکثر میرے مولا کی پوری زندگی کی سمری اپنے الفاظ میں اس طرح بتاتے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ پوری حدیثوں کی ایک سمری، اور وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ اب تک کی مجالس میں، 9 مجلسوں میں 2 دفعہ علی کی ولادت کا تذکرہ ہو چکا ہے خانہ کعبہ میں۔ تو اب جو ایک حدیث آئی تھی، کعبے کا دروازہ اور کعبے کی دیوار، وہ ولادت سے پہلے کی بات تھی، اور ایک واقعہ آیا تھا اشدہے کے سامنے علی کو لے جانا، وہ بات کا، ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ واقعات ہیں ان کو اگر ملائے تو یہ پیغام بنتا۔ علی کون؟ علی کی سمری، علی کا خلاصہ۔ جس دن علی پیدا ہوئے تھے نا، اسی دن علی ختم ہو گئے تھے، وجود مٹ گیا تھا علی کا۔ کیسے؟ اب وہ سنیے۔ خانہ خدا، دیوار شک ہوئی تو فاطمہ بنت اسد گئی، وہ کل بات آئی تھی، اور پھر فاطمہ بنت اسد اسی راستے سے باہر آئی، دوبارہ دیوار شک ہوئی، ایک بار نہیں 2 بار، اور استقبال کے لیے ابو طالب نہیں آئے، خود پیغمبر کھڑے ہوئے، بچے کو لیا اور لے کے اپنے گھر آئے۔ شادی سے پہلے پیغمبر ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، شادی کے بعد خدیجہ طاہرہ کے گھر۔ آج بھی مکے میں حضرت ابو طالب کے گھر کی جگہ ہے، آج بھی مکے میں حضرت خدیجہ کے گھر کی جگہ، دونوں میں ڈسٹینس۔ ابھی تک ابو طالب کی 4 اولادیں ہو چکی، وہ چاروں ابو طالب کے گھر میں تھے، ام ہانی ہو کہ طالب ہو کہ عقیل ہو کہ جعفر طیب، یہ بچہ پیغمبر نے لیا اور لے کے چلے اپنے گھر میں آئے۔ اب ذرا کامن سینس کی بات ہے، کچھ باتیں آج ہسٹری سے تو پروف نہیں ہے، کامن سینس۔ ابھی اسلام کا اعلان تو ہوا نہیں، 10 سال باقی، تو پرانی دوستیاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، پڑوس بھی ہیں، ساری چیزیں، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ اور جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکباد کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا اٹلانٹا میں کیا ہوتا، لیکن آپ آئے تو بہرحال احمد پور، کیا جمال پور اور تاج پور اور لکھنؤ اور کراچی اور رضویہ سوسائٹی اور انچولی اور کھارادار اور جہاں جہاں سے، ایک طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، اور ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ بچے کی شکل و صورت اپنی فیملی میں جاتی۔ اب جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ بھائی اس کی آنکھیں تو بالکل ماں جیسی، اور اس کی پیشانی تو بالکل باپ جیسی، اور اس نے اپنا دہانہ تو بالکل چچا جیسا پایا۔ اب یہی جو جس گھر میں پیدا ہوا اسی گھر کے حوالے سے کبھی کچھ بچے کے آرگن ایک رشتہ دار سے ملتے ہیں، کچھ دوسرے سے، کچھ فیچرز ایک سے، کچھ دوسرے سے، بلکہ اگر جس گھر میں پیدا ہوا ہو بچہ اس سے کسی سے نہ ملے تو بہت زیادہ ڈاؤٹ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا ہوگا وہاں پر بھی، کامن سینس کی بات ہے، دشمنیاں ہوتی تو الگ بات ہی، مبارکباد دینے آئے ہوں گے، اور کہا ہوگا کہ بھائی محمد بھائی مبارک ہوئی تم لے کر آ گئے ہو، ذرا یہ تو بتانا اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اور اللہ نے دیکھا کہ میرا حبیب ایک مرتبہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ اے حبیب، ایک آسان سا سوال ہے، جاہل سے بھی کیا جائے، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ جواب دے دیتا، تم پریشان کیوں؟ کہا کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کی شکل کیا، اصول یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والے کی شکل لیتا، ये तो जिस घर में पैदा हुआ घरवाले की कोई शक्ल है ही नहीं, मैं जवाब दूं तो क्या जवाब दूं? तो अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा होगा, भाई तुमने खुद ही जवाब दे दिया, तुमने कहा जिस घर में पैदा होता घरवाले की शक्ल पाता है, यही जवाब दे दो, चेहरा इसका वजहुल्ला है, आंखें इसकी ऐनुल्ला है, कान इसके उजुनुल्ला है, जबान इसकी लिसानुल्ला है, हाथ इसके यदुल्ला। सही ये नहीं कहा जा रहा है कि अली खुदा है, लेकिन भाई ये तुमने कहा, जब कह दिया रसूल ने, क्योंकि सवालात हर आदमी सवाल कर रहा था, हर आदमी सवाल कर रहा था, इतने लोगों ने पूछा, पैगंबर ने जवाब दे दी। अच्छा जवाब देने के बाद पैगंबर ने सोचा होगा कि ये तो क्या लव अच्छा नहीं, ये क्या खराबी हो गई, गड़बड़ हो गई, ये तो सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन अली तो मैंने अपने रिसालत के तीसरे गवाह के तौर पर मांगा था, तीसरा सपोर्टर अबू तालिब और खदीजा के साथ अली बनने वाले थे, मांगा मैंने था, अल्लाह ने दे दिया, फिर एक एक करके वापस भी लेने लगा, आंख भी ले गया, कान भी ले गया, जबान भी ले गया, हाथ भी ले गया, चेहरा भी ले गया, तो अब तरीका क्या होता? तरीका ये होता है कि अगर आपकी चीजों कोई ले जा रहा तो जितना बच जाए उतना तो कम अज कम बचा लो ना, यही हर जगह का दस्तूर है, कहीं पे मसलन कोई तूफान आ जाए तो अब जितना आपका घर का सामान बह गया, लेकिन जितना आप बचा सकते हैं कोशिश तो करेंगे ना कि वो बचा ले। तो अब पैगंबर ने देखा कि एक एक करके अल्लाह जो है अली को वापस ले रहा है, तो अब पैगंबर ने देखा जो बच गया है वो बचा लो। एक मरतबा कहा, या अली लहमों का लहमी व दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। अब अगर आज कोई अली को देखे, आज किस दिन, जिस दिन अली दुनिया के सामने आए, 13 रजब का विलादत हुई, 3 दिन बाद 16 रजब को दुनिया के सामने आया, गहवारे में लेटे, इसके बाद वो अजहे वाला वाकया था, ये उनके बीच का वाकया, मुस्कुरा रहे हैं। और अभी अली की एज 3 दिन की है ना, तो बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट, बाद बच्चे हंसते हैं तो बड़े शरीर अंदाज में हंसते हैं, उनकी हंसी पे प्यारा था, मौला मुस्कुरा रहे हैं। कहा, या अमीर अल मोमिनीन आप इस वक्त क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, आज तो बड़ा मजा आ गया, आज एक अजीब तकसीम हो गई, अली को मजा आ गया, आज अली दुनिया में आया और आज ही चला गया, खत्म हो गया, अब अली बाकी ही नहीं रहा। मौला आप तो मौजूद है, कहा मैं कहां हूं, अली खत्म हो गया, अब अली आधा अल्लाह ले गया, आधा रसूल ले गए, आधा अल्लाह का हो गया, आधा अली का हो गया, आज के बाद जो अली से मोहब्बत करेगा अली से मोहब्बत नहीं करेगा, आधी मोहब्बत अल्लाह से करेगा, आधी मोहब्बत रसूल से करेगा, जो अली से दुश्मनी रखेगा अली से दुश्मनी नहीं रखेगा, आधी दुश्मनी अल्लाह से करेगा, आधी दुश्मनी रसूलुल्लाह से करेगा। और जब अल्लाह और रसूल के दरमियान ये अली तकसीम हो गए, तो अब अली की जिंदगी का हर अमल ये अल्लाह के लिए है, ये रसूलुल्लाह के लिए, और यही वो अपने चाहने वालों से तवक्को करते हैं, तवक्को नहीं, तवक्को माने एक्सपेक्टेशन, तकाजा करते हैं कि आज के बाद से तुम्हारा हर अमल ये अल्लाह के लिए होगा, ये अल्लाह के रसूल के लिए, यह हमारी मिक्स गैदरिंग अल्लाह के लिए है कि अल्लाह के रसूल के लिए, यह हमारी बेहिजाबियां अल्लाह के लिए है कि अल्लाह के रसूल के लिए, यह हमारी नमाज कजा होना अल्लाह के लिए है कि अल्लाह के रसूल के लिए, यह हमारा दूसरों का हक खा लेना। देखिए फ्रॉड और चीटिंग हर जगह होती है और यहां भी हुई है, यानी हर जगह, कोई यहां की खास बात नहीं है, लेकिन यह समझना कि आपका हर अमल यह अल्लाह के लिए हो या रसूल के लिए हो, यह अली का पैगाम था। और इसी में यह बात आ रही है कि ऐसी शख्सियत जो सिवाय अल्लाह और रसूल के कुछ नहीं है, उसके खिलाफ मुआविया ने ऐसा मीडिया प्रोपेगेंडा किया, बजाहिर मुआविया कामयाब भी नजर आ रहा, दुनिया भी अली के करीब आके अली से दूर चली गई। देखिए जो अली के दूर थे वो दूर थे, जो करीब आए अब फिर करीब आके दूर चले गए। जहां जो जुर्दाक ने जो जुमला लिखा मेरे मौला के बारे में, और नहजुल बलागा में जो मौला ने खुद अपने बारे में एक जुमला कहा, उसको सुनते हुए करबला पे पहुंची, लेकिन नहीं अभी इमाम जमाना बाकी है। जुमला क्या लिखा, कोतेला ले शिद्दत अदली, ये एक ईसाई लबनान का ईसाई, वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, उसके अंदर ये जुमला लिखता कि अली मां मर गए, कत्ल कर दिए गए सिर्फ अपने अदल और जस्टिस की वजह, اگر مومن بھی کسی کافر پہ ظلم کرے گا علی اس مومن کو سزا دیں گے. ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے, ہر گناہ کیے جاؤ قیامت کے دن یا علی کہو گے علی تم کو جنت میں لے جائیں. کیا ان پہ ظلم کر کے لے جائیں گے جن کا حق ہم نے مارا؟ قتل علی شدت عدل ہی, علی کا عدل لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. کہا جاتا ہے فلاں گورنمنٹ کے خلاف اپرائزنگ ہو, وہ عرب اسپرنگ آئی مڈل ایسٹ میں 2011-12, کہا لوگوں سے ظلم برداشت نہیں ہوا. ظلم برداشت کرتے کرتے کہاں تک برداشت کرتے, صبر جواب دے گیا, لوگ گھروں میں نکل آئے. لوگ ظلم کی وجہ سے اگینسٹ ہوتے ہیں, لیکن علی کا مسئلہ ہے علی کے عدل کی وجہ سے لوگ علی کے اگینسٹ ہو رہے. اور پھر قتل علی شدت عدل ہی, اور مولا سے کسی نے کہا مولا یہ معاویہ حیثیت کیا رکھتا ہے آپ کے سامنے, لیکن وہ بظاہر کامیاب نظر آ رہا, حکومت بھی اس کی بڑھ رہی, سپورٹر بھی اس کے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کو میدان میں لے کے بھی آتا ہے, اب بے وقوف بھی بناتا ہے, قرآن نیزوں پہ بلند کیا, وہ قرآن بھی نہیں تھے پتھر تھے, لیکن لوگ آ گئے اس کے بہکاوے میں. مولا کہ آپ معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کہا لو لتقوا لکنت ادھ الناس من العرب, اگر تقوی اور خوف خدا نہ ہوتا عرب سے بڑا, عرب میں علی سے بڑا کوئی پولیٹیشین نہیں تھا. یہ چیز تقوی اور خوف خدا علی کے راستے کی رکاوٹ ہے, دو چیزیں, علی کا عدل اور علی کا تقوی, اور یہی دو چیزیں امام زمانہ کو اس منزل پہ لے جائیں گی کہ جہاں ان کا انتظار کرنے والے ان کے شیعہ ان کے اگینسٹ ہوں. وہ جو تین دن سے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کر رہا ہوں, ایک امام زمانہ کا عدل برداشت نہیں ہوگا, ایک امام زمانہ کی حکومت میں تقویٰ برداشت نہیں ہوگا. لیکن ابھی آخری دو مجلسیں جو میری ہوں گی عاشورے کے بعد, جس میں لوگ بہت کم ہوں گے, لیکن وہ ہوں گے جو شروع کی مجلسیں سنے ہوئے, تو اصل پیغام تو وہاں مکمل ہوگا. آج تو صرف اتنی سی بات عرض کرنا کہ ہمارے لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں گے کیسے. وہ تو بات کی چیز ہے کہ پہچان لیں گے اور پھر امام کی حکومت قائم ہوگی تو پھر تقویٰ اور عدالت کی وجہ سے لوگ مخالف ہوں گے. پہلے تو یہ مسئلہ حکومت امام قائم کیسے ہوگی. خیبر کے یہودیوں نے کیا غلطی کی تھی, خیبر کے یہودیوں نے جو غلطی کی تھی وہ یہ تھی کہ سمجھا تھا کہ دولت جمع کر دو. میں کل کی مجلس ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, اس کے آخری جملے کی سمری پیش کر رہا ہوں. دولت جمع کرو, یہ ہے آخری رسول کی خدمت, وہ پیسے کا محتاج نہیں, اپنے طاقتور طاقتور نوجوان مرم و انتر وہ ٹرین کر کے بٹھا دو, یہ ہے خدمت رسول. نہیں, یہ ساری چیزیں بیکار. جب تک کہ انسان کے پاس معرفت و نالج نہ ہو, اگر نالج نہ ہو تو جس مذہب کو پیغمبر کے لیے تیار کیا گیا وہی پیغمبر کے خلاف تلوار نکال کے آیا, جس دولت کو پیغمبر کی مدد کے لیے بزرگوں نے جمع کیا تھا نوجوانوں نے اسی دولت کو پیغمبر کے اگینسٹ استعمال کیا. مومن سے بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, دولت پیسہ یہ امام کی مدد نہیں, اپنی معرفت اور اپنی نالج بڑھو. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اعلی و تذل بها النفاق و اعلی و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک. اے خدا, ہم دعا افتتاح کا جملہ ہے نا, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس حکومت اسلامی کی جو امام قائم کرے گی, اور اس میں ہم ساری دنیا کو دعوت دیں تیری اطاعت کی طرف. تو پہلے تو ہم کو پتا ہونا کہ اطاعت خدا کیا. اطاعت خدا ہمیشہ علم سے, سلمان فارسی کا واقعہ سنا, ایک واقعہ اور سن لیجئے, نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ پرسوں. جو لوگ آج شب عاشور کی وجہ سے مجلس میں آئے ان سے تھوڑی معذرت, یہ آخری چند جملے میرے انکمپلیٹ, مجلس تھی پرانی اور آگے اس کمپلیٹ ہوگی, ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو گئے, لیکن اب میں آخری منزلوں پہ آ رہا ہوں, آج جلوس بھی نکلنا ہے. ابو بصیر, دیکھیں واقعات پہ واقعات ہمارے پاس ہیں کہ خالی امام زمانہ نہیں, ہر امام کے زمانے میں پرابلم یہ ہوا کہ اس امام کو پہچانا کیسے جائے. کئی روایتیں ایسی ہیں جس میں پورے 12 اماموں کے نام ہیں, لیکن کیا یہ روایتیں اس زمانے میں ہر ایک کو بتائی گئی تھی؟ نہیں, وہاں یہ مسئلہ ہوتا تھا عام آدمی کے لیے, چوتھے امام شہید ہو گئے, اب مسئلہ پانچواں کون, خود کربلا کے واقعے کے بعد آقا حسین شہید ہو گئے کہ چوتھا امام کون ہے، پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. کئی فرقے بن گئے شیعوں میں، ایک محمد حنفیہ کو امام ماننے لگا، ایک امام حسین کی زندگی کا قائل ہو گیا کہ وہ تو شہید ہی نہیں ہوئے. تو جتنے آرام سے آج آپ کو پورے 12 اماموں کے نام دعائے توسل میں معلوم، پہلے زمانے جب علی کے فضائل کی حدیثیں چھپا دی گئیں، مٹا دی گئیں، دریا میں بہا دی گئیں، تو بعد والے معصومین کے حوالے سے تو بہت زیادہ کام ہوا. ابو بصیر، مومن میں سب سے بڑی کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ نماز، روزہ، حج، یہ زکاۃ، یہ سب بات کی چیزیں، سب سے بڑی کوالٹی. ابو بصیر بہت اہم ایک صحابی، کئی اماموں کا زمانہ انہوں نے دیکھا، بلکہ چھٹے امام نے تو ان کے لیے کیسی حدیث ارشاد فرما دی کہ بس غضب ہے غضب، اس سے زیادہ کسی غیر معصوم کو پریز نہیں کیا جا سکتا. لولا امثالها اولا لن درست آثار النبوہ، اگر ابو بصیر جیسے میری مدد نہ کرتے تو میرے جد کی، نبی خدا کی تمام تعلیمات مٹ کے رہ جاتی. یا ابو بصیر جیسے، پانچویں امام کے زمانے میں ان کا حج بہت مشہور، جو عرفات کے میدان میں شیر اور چیتے اور لومڑی اور گیدڑ، میں صرف انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل میں بھی نہ جاؤں، آپ کو یاد بھی آ جائے کون ہے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک مومن مسئلہ پوچھنے چھٹے امام کے پاس پہنچا تھا، اور امام نے اس سے کہا تجھے ضرورت کیا ہوئی میرے پاس آنے کی؟ وہ رہنے والا تھا کوفے کا، امام تھے مدینے کا. مولا ایک مسئلہ شرعی تھا، بہت اہم مسئلہ، بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک طلاق دی تھی لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی اب ہمیشہ کے لیے حلال ہو حرام ہو گئی، اب تمہیں اس سے شادی کا دوبارہ اختیار نہیں ہے، کسی اور سے شادی کرے. خیر بڑا مسئلہ تھا، اس کی تو پوری زندگی اجڑ رہی تھی، غصے میں آ کے طلاق دے دی. غصے کی طلاق ویسے ہی ویلڈ نہیں، لیکن سارے علماء نے کہا کہ مدینہ جا کے میں خود امام سے پوچھوں، لیکن امام نے جواب دے کے کہا آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا مولا ایک مسئلہ شرعی ہے، میری زندگی اور موت کا دار و مدار ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، میرے بچے بغیر ماں کے ہو رہے ہیں. کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسئلہ مت پوچھے، یہاں کیوں آئے؟ جب تمہارے شہر میں میں نے اپنا نائب ابو بصیر کو رکھا تو ان کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے؟ ابو بصیر کے پاس جاؤ، جو وہ کہہ رہے ہیں سمجھو میں کہہ رہا ہوں. یہ جو مرجعیت کا سسٹم ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ خود امام نے اپنے زمانے میں قائم کیا ہے، خود اپنی موجودگی میں مختلف شہروں میں اپنے نائب بنا کر لوگوں سے کہا ہمارے پاس مت آنا، ان کے پاس جاؤ. اپنے پاس آنے سے روک رہے ہیں امام. خیر وہ پورا سسٹم ہے، لیکن آج وقت نہیں ہے کہ میں مرجعیت کی تفصیل میں جاؤں. تو یہ ابو بصیر، اتنا چھٹے امام کو ان پر ٹرسٹ ہے کہ مسجد کوفہ میں ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بٹھایا اور کہا کہ ان سے مسئلے پوچھو. تو یہ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، چوتھے امام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو بہت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. یہاں تک تاریخ میں ہے کہ جو چوتھے امام کے جوانی کے مصائب ہیں، وہ بڑھاپے میں ان کی کیفیت تھی، وہ تو نیچرل، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، بھویں لٹک آئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، کوفے کی مسجد. مدینے سے ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، فیس بک تو ہے نہیں اس زمانے میں، اس زمانے کا فیس بک یہی ہوتا تھا، واٹس ایپ تو ہے نہیں، اس زمانے کا واٹس ایپ یہی ہوتا تھا. دوڑا دوڑا آیا، کہا ابو بصیر غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا میں فوراً مدینہ سے نکلا ہوں سب کو خبر دینے، ہمارے چھٹے امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، میں فوراً یہ خبر لے کے آیا کہ امام کی شہادت، امت یتیم ہو گئی. لیکن بہرحال فوراً ایک شرعی ذمہ داری بھی آ جاتی. آپ کو یاد ہوگا شروع کے مجالس میں ایک موضوع میں نے روکا تھا جو آخری دو مجلسوں میں آئے گا، میراث. ایک آدمی مر گیا تو ٹھیک ہے، اس کا غم اور سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جو چھوڑ کر گیا اس کے حوالے سے بہت سے بہت ہی سخت مسائل ہیں، ادھر میں نہیں جا رہا ہوں، آج تو وقت ہی نہیں ہے. ابو بصیر چھٹے امام شہید ہو گئے، اب غم اپنی جگہ، لیکن مسئلہ ہے کہ ساتواں کون ہے؟ اور خاص طور پر ساتویں امام کو تو بہت چھپایا تھا معصومین نے، کیونکہ وہ فرقے بننے والے تھے جو شش امامی ہیں، چھ امامی فرقے. بہت سارے حالات ہیں جو بیان کرنے کا کم از کم شب عاشور موقع نہیں. تو ابو بصیر نے کہا لیکن अगर पता नहीं चल पा रहा सातवां कौन है तो छठे इमाम ने अपने वसीयत नामे में कुछ तो लिखा हो, कहा कि आप पांच आदमियों के नाम लिखे हैं कि मेरे बाद मेरे तमाम जायदाद वगैरह को ये लोग देखेंगे। अच्छा क्या नाम है? कहा पहला नाम मंसूर का, जिसने जहर देकर इमाम को शहीद किया। कहा वो तो हो ही नहीं सकता नया इमाम, ये आगे बुलाना है लोगों को, तो इधर तो बहुत जगह, बिस्मिल्लाह थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहा मंसूर जिसने छठे इमाम को जहर भी दिया है, बगदाद की दीवारों में सादात का खून शामिल किया था। अब वसीर ने कहा वो जालिम है, जालिम तो ना इमाम बन ही नहीं सकता, खाली इमाम ही नहीं बन सकता है जालिम, इस्लाम में कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। मर्जे की भी पहली शर्त आदिल होना चाहिए, इमाम जमात की भी पहली शर्त आदिल होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की भी पहली शर्त यही है कि वो जालिम ना हो। खैर ये तो नहीं। दूसरा नाम का मोहम्मद इब्ने सुलेमान, जो गवर्नर है मदीना का, जालिम का रिप्रेजेंटेटिव भी जालिम। मंसूर ने खुद तो आके जहर नहीं दिया था, गवर्नर के जरिए दिलवाया था, ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन। तीसरा नाम क्या? तीसरा नाम उम्मे हमीदा का। उम्मे हमीदा जिनका ताल्लुक कबीला बरबर से है, जिससे जनाब मारिया कब्तिया, एक मजलिस में मारिया कब्तिया के हालात भी आए, जो लोग आज के मजलिस में आए उनसे मेरी माजरत, मेरी वेरी सॉरी, कई बातें पिछले के मजलिसों में आ चुकी, घर के उसका आज के सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मे हमीदा बेसिकली स्पेन की रहने वाली थी और छठे इमाम से शादी हुई है, सातवें इमाम की वालिदा। ये तीसरा नाम का, ये तीसरा नाम बहुत काबिल एहतराम, पहले दो तो जालिम, तीसरा बहुत अहम नाम। लेकिन औरत, औरत के लिए इस्लाम ने बहरहाल कुछ लिमिटेशंस रखी। देखिए औरत नमाज जमात नहीं पढ़ा सकती, नहीं पढ़ा सकती, औरत इमाम बन सकती है औरतों की, अगर खाली औरतें हैं और एक औरत में वो दो बुनियादी शर्तें, उसका तलफ़ुज़ सही है और उसका अदालत है, गुनाह से बचती है, वही नमाज भी पढ़ा सकती, ठीक है, वो आगे नहीं खड़ी होगी, सबके बीच में खड़ी होगी, लेकिन नमाज पढ़ा सकती है। ऐसे मजमे को नमाज नहीं पढ़ा सकती जिसमें मर्द, औरत मुश्तहिद बन सकती, मर्जे नहीं बन सकती। मुश्तहिद माने जो फतवा दे सकता हो, जिसे अथॉरिटी, और मर्जे जिसके फतवे में लोग अमल कर सकते, तो औरत फतवा दे सकती, हर औरत नहीं जो इतना इल्म हासिल कर ले, लेकिन बहरहाल उसके फतवे में कोई अमल नहीं कर सकता सिवाय उसके खुद के। अल्लामा हिल्ली के घर में एक वक्त में 18 औरतें मुश्तहिद, बीवी भी और माँ भी और खाला भी और फूफी भी और मुमानी भी और बेटियां भी, तभी उनका अपना बेटा 9 साल में मुश्तहिद बन गया था। 9 साल, इश्तिहाद की तालीम तकरीबन 40 साल की होती, क्योंकि जितनी गोदों में पला बचपने से ही, लेकिन मर्जे नहीं बन सकती औरत। औरत नायब इमाम बन सकती है, इमाम नहीं बन सकती। जनाब ज़ैनब कुबरा जैसी अजीम खातून, आलिमा गैर मौलिमा, करबला में आका हुसैन ने नायब बनाए कि नहीं, हकीमा खातून, इमाम ज़माना ने उनका नायब बनाए कि नहीं, तो कहा कि उम्मे हमीदा का नाम है, काबिल एहतराम, पहले दो नाम तो कंडेम, तीसरा काबिल एहतराम, लेकिन खुद उनका औरत होना पता बता रहा है कि ये इमाम नहीं। चौथा नाम अब्दुल्ला अफ्ताह, सातवें इमाम अपने बाप के तीसरे नंबर के बेटे, पहले नंबर के बेटे तो बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गए थे, इस्माइल, जिनसे इस्माइली फिरका बना, अबोरी फिरका बना, दूसरे अब्दुल्ला थे जो जिंदा थे और उनसे छोटे सातवें थे, कहा ये चौथा नाम अब्दुल्ला, हाँ ये समझ में आता, पर तो पांचवा किसका ये भी बता दो, कहा पांचवा इनके छोटे भाई मूसा का, जो मुसिया काजिम अब कहलाते। अबू वसीर ने कहा मैंने पहचान ली, पैगंबर की हदीस है कि जब तक बड़े भाई में इमामत की क्वालिटीज हो, छोटे भाई को इमामत नहीं मिलती। चौथे छठे इमाम बड़े के बाद उससे छोटे का भी नाम लिख दिया, ये एक इशारा है कि इस बड़े के अंदर कोई कमी और खराबी है, तभी छोटे का नाम लिखा, वरना चौथे नाम पर यह लिस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं मुसी काजिम की इमामत का कलमा पढ़ता हूँ और फिर फौरन वहां से मदीने आके उम्मे हमीदा को पुरसा दिया, सातवें इमाम के हाथ पर बैत की, सही इमाम को पहचान। अब सुनिए वो जुमला जो हिस्ट्री, मोर देन 60% शिया बह गए और अब्दुल्ला को जो बड़े भाई थे उनको इमाम मान लिया। अबू बसीर ने सही इमामत को पहचान ली, मोमिन में इतनी क्वालिटी होना चाहिए, इतनी नॉलेज और इतनी समझ। تب وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے گا. تو خیبر کے یہودیوں کی بیسک مسٹیک یا فالٹ یہ تھا کہ دولت, آج بھی کتنے لوگ امام آئیں گے تو ہم ان کو ڈونیشن دے دیں گے, خود جاؤ گے امام کے ساتھ, نہیں ہم تو لڑنے وڑنے والے آدمی آئے نہیں. کتنے ہی آج لوگ ہیں, دولت امام کو دے دیں گے, اولاد امام کو دے دیں گے, بزنس بھی امام کو دے دیں گے, لیکن وہ نالج, وہ سمجھ جو اصل چیز. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان آقا حسین نے صرف ایک کو خط لکھ کے بلایا, لیکن یہ کہہ کے بلایا الی رجل الفقی, اس کو بلا رہا ہوں جو فقی دین کو سمجھتا. یہ نہیں کہا کہ اس کو بلا رہا ہوں جو بچپن کا دوست, جو میرا صحابی, جو میرے بابا کا شاگرد. کا کرائٹیریا جو ہے نا وہ نہ صحابیت ہے نہ دوستی ہے, دین کی سمجھ. اور یہ ہر مرد اور عورت کو بڑھانا, یہ کربلا کا سب سے بڑا میسج ہے. چنانچہ ایک جملہ سن لیجئے اور میں مصائب کی طرف آ جاؤں, ایک جملہ خالی. ایک سوال اکثر یہ مجلسوں میں کیا جاتا ہے, عاشورہ, غم کا زیادہ بڑا دن ہے, یعنی کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا دن عاشورہ کے دن. کربلا میں زائرین کی تعداد کم ہوتی ہے, اربعین میں زیادہ ہوتی ہے, اربعین. ویسے بظاہر آپ دیکھیے تو اربعین میں کوئی غم کا ایسا واقعہ پیش بھی نہیں آیا. جو کچھ واقعات ہیں یا کربلا میں ہیں یا کربلا سے شام تک جانے میں, اربعین تو شام سے واپسی ہے, واپسی تو بڑی عزت احترام پروٹوکول کے ساتھ ہوئی. لیکن جو اربعین کے اندر زائرین کا مجمع ہوتا ہے اس کے آدھے سے بھی کم عاشور کے دن ہوتا ہے. عاشور کے دن کربلا بھرا ہونا چاہیے, اربعین کی طرح سے 20 ملین یا 30 ملین عاشور میں پہنچنا چاہیے. اس کی دو بہت مختصر وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آل محمد کا ایک طریقہ ہے کہ جو عزاداری ہے, صف عزا ہے, وہ ہر شہر میں اپنی جگہ بپا کی جائے. کربلا کی وجہ سے شہروں کی اور گاؤں کی عزاداری کو نقصان نہیں پہنچ رہا. اب یہ جملے کے پیچھے بہت بڑی فلسفی, اگر سب لوگ چلے جائیں گے, جیسے میں مجلسے پڑھتا ہوں مجھے پتا, صدام کے بعد جب سے اربعین کی زیارت شروع ہوئی اربعین کے عشرے میں مجمع کتنا کم رہ گیا. پہلے 10 دن کی عزاداری صرف کربلا میں نہیں ہونا چاہیے, ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں, ہر بستی میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشورہ بظاہر لفظ یاد رکھیے گا بظاہر, آپ لوگوں کی اردو اگر کمزور ہے تو میں مار کھا جاؤں گا. بظاہر یزید کی فتح کا دن ہے اور اربعین حسین کی فتح کا دن ہے. بھائی عاشور کے دن تو لگا یزید جیت گیا, سارے حسین کے مردوں کو مار دیا گیا, عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا اور بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس قافلے کو لے کے چلا. تبھی تو اس نے اگلے دن 11 محرم کو عید ڈکلیئر کی تھی کوفے میں. عید کب ڈکلیئر کی جاتی ہے؟ جب وکٹری ہوتی ہے نا, عاشور وہ وکٹری. اربعین کس کا نام ہے؟ اربعین نام ہے کہ یزید خود اپنی شکست مان رہا ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اہل بیت کو اسی کربلا میں بھجوا رہا. تو اصل میں حسین کی کامیابی کا اعلان اربعین کا دن. آئیے زیارت اربعین جو مومن کی پہچان, اس کا ایک, میں نے کہا صرف ایک جملہ کہوں گا, یہ ایک جملہ. زیارت اربعین کے پہلے پیراگراف میں ایک جملہ, اے خدا میں گواہی دیتا ہوں آقا حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کیا, خود اپنی جان دی. بزلہ محجت ہی حسین نے اپنے آپ کو, کل عاشور کا دن حسین کی قربانی کا دن ہے نا. اب وہ جملہ سنیے جو اس زیارت میں ہے جسے مومن کی پہچان کہا گیا. میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ زیارت اربعین مومن کی پہچان ہے, زیارت کرنا کہ زیارت پڑھنا, اس بحث میں پڑے بغیر ایک جملہ سے, کل حسین کی وہ قربانیاں ہیں جن کا تذکرہ زیارت اربعین میں, اور کیا ہے؟ لیستن قضا عبادک من الجہاد. حسین کا پورا جہاد, صادق حسن کیا اہمیت رکھتے ہیں کہ حسین کے جہاد کی سمری آپ کے سامنے پیش کر. بڑے سے بڑا عالم میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن خود امام معصوم بتا رہے, آقا حسین نے قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے, اگنورنس سے نکالا جائے, معرفت دی جائے, علم دیا جائے. جو آج کی مجلس کا موضوع, جو خیبر کے یہودیوں کی سب سے بڑی غلطی, جو امام زمانہ کو پہچاننے میں شیعوں کی سب سے بڑی کوتاہی ہو, ابو بصیر کی طرح سے نالج ہو, سلمان فارسی کی طرح سے نالج ہو, تب امام کو آپ پہچانیں گے. ورنہ امام کو ظاہر ہونے کے بعد پہلی مخالفت ہماری طرف سے ہوگی, اور پھر جب حکومت قائم ہوگی تو تقویٰ اور عدل وہ بات کا مرحلہ. لیکن یہ والی چیز کے معاشرے کو کیا جملہ ہے, لیستنقضی عبادتہ, تیرے سارے بندوں کو حسین نے اگنورنس اور جہالت سے نکالا. یعنی وہی بات جہاں سے مجلس چنے, پوری سوسائٹی کو انوالو ہونا. آپ حضرات عاشورے کے بعد کتنے سیشن رکھتے ہیں تفسیر قرآن کے, حدیث فہمی کے, دین فہمی کے, قرآن فہمی کے. کسی نے کہا کہ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں 365 میں سے 200 دن نظر و نیاز و کھانا ہوتا. کھانا 200 دن ہوتا ہے لیکن نالج کی سٹنگز کتنے دن ہوتی. جو پچھلے سال اور اس سال کتنا آپ نے اضافہ کیا اپنی معرفت کے اندر. یہ کربلا کا پیغام زیارت اربعین کے حوالے سے, کل قربانی دے رہے ہیں حسین, زیارت اربعین میں اسی قربانی کا ریفرنس آپ دے کے وجہ بتا رہے ہیں. اور یہی امام زمانہ کی سب سے بڑی خدمت ہے. لیکن اکیلے دکیلا نہیں, آپ گھر میں بیٹھ کر فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ پہ دو مسئلے پڑھ لیجیے کافی نہیں ہے, پوری سوسائٹی کو انوالو کرنا. جیسے پیغمبر مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو لے کے چلے, اور جیسے حسین میدان کربلا میں سب کو لے کے آئے. میدان کربلا میں مردوں کا بھی ایک رول ہے, میدان کربلا میں عورتوں کا بھی ایک رول ہے, میدان کربلا میں بچوں کا بھی ایک رول ہے. اور بچوں میں خاص طور پر اصغر کا رول ایسا کہ یزید کا بڑے سے بڑا فیور کرنے والا اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا تھا. جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے, کبھی وہ شہادت کا انکار کر دیتے, لیکن یہ اس سوال کا جواب نہیں. احمد آباد کے جو پرانے مومنین ہیں ان کو پتا ہوگا, ہندوستان میں کتنا بڑا نام تھا خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب آل اللہ مقامہ. غلام عسکری صاحب وہ اکثر مصائب کا ٹکڑا پڑھتے تھے, وہاں سے اپنے موضوع میں رہتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں. مصائب میدان کربلا میں حسین اپنے نانا کی سیرت کے مطابق مردوں کا ریپریزنٹیشن ہے, عورتوں کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے. خالی ریپریزنٹیشن نہیں ہے, ہر ایک کا ایک رول ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے. عورتیں نہ ہو تو حسین کا جہاد انکمپلیٹ ہے, بچے نہ ہو تو حسین کا جہاد انکمپلیٹ. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب اکثر یہ جملہ کہتے تھے کہ 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے چل رہا, اور ایک مرتبہ پہلے تو فاطمہ صغرا نے کوشش کی کہ میں بابا کے ساتھ چلی جاؤں. چاند رات کی مجلس میں مصائب میں پڑھ چکا ہوں, اور جب یہ دیکھا کہ نہیں بابا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں, ادھر حسین کا پیغام آ گیا, زینب بہن سواریاں آ گئیں, بیویوں سے کہہ دو جلدی سے گھر سے باہر آ کے سواریوں پہ بیٹھ جائیں, سورج ڈوبنے سے پہلے مدینے سے نکلنا. یہ پیغام فضا لے کے آ گئی شہزادی نے, بیویوں سے کہا, بیویوں سواری آ گئی, چلنے کی تیاری کرو. اب صغرا کو بالکل نا امیدی ہو گئی, اب کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جانے کا. صغرا رباب کے قریب آتی. اچھا اب آپ کو معلوم ہے کہ علی اصغر کی ولادت تو ابھی 10 رجب کو ہوئی, 28 رجب, 2 ویک کے علی اصغر, 2.5 ویک, اور صغرا اس دوران بیمار. تو جو بیمار ہوتا ہے نا وہ نیو بورن بیبی سے ذرا سا دور رہتا. تو اب صغرا جو ہے اپنی بیماری کی وجہ سے اصغر سے دور تھی, لیکن اب جب دیکھا کہ قافلہ جا رہا اور میرا بھائی اصغر بھی جا رہا ہے, رباب کے قریب آئی اور کہا کہ اما جب سے اصغر پیدا ہوا میں نے نہ اس کو گود میں لیا ہے نہ اس کو اچھی طرح سے دیکھا. یہی سوچ رہی تھی صغرا کہ تب جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, صحت مند ہو جاؤں گی تو اصغر کے ساتھ کھیلوں گی. اب پتا چلا اصغر تو جا رہا, اما ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دیجیے. رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دے دیے. صغرا نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے پتہ نہیں کس انداز سے ایک جملہ کا, اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے, کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو. بہت چھوٹا ہے اصغر لیکن ہے تو شیر خدا, ممبر سلونی کے خطیب علی کا پوتا نا بھائی. یہ جملہ سننا تھا کیسے اصغر کے دل میں یہ جملہ پیوست ہو گیا کہ اصغر صغرا کی گود میں صغرا سے چمٹ گیا. عجب رباب آگے بڑھی اور کہا کہ اصغر بیٹا آ جا میری گود میں, ہماری سواری آ چکی ہے جانا. اصغر منہ پھیر کے صغرا کی گود میں منہ چھپائے. حسین کا پیغام آیا, دوسرا پیغام, زینب بہن دیر ہو رہی ہے, کوئی بھی باہر نہیں نکلی. اب دوسری بیویاں باری باری آئیں. ام فروہ, دو دن پہلے آپ نے سنا کہ وہ تو اصغر کی سگی خالہ بھی ہیں, امرؤ القیس کی دوسری بیٹی. ام فروہ آگے آئیں, فاطمہ کبریٰ آگے آئیں, ام کلثوم آگے آئیں. ہر بیوی آ کے کہتی اصغر بیٹا ہماری گود میں آ جا, لیکن اکبر تو ایسا منہ پھیر کے بہن کی آغوش میں منہ چھپائے ہوئے. حسین کا پیغام تیسری مرتبہ آیا, زینب بہن دیر ہو رہی ہے, بیویوں سے کہو کہ جلدی سے باہر آ جائیں. اب خود ثانیہ زہرا زینب کبریٰ آگے بڑھی, اصغر کے قریب آئیں. اصغر بیٹا تیری پھوپھی تجھے بلا رہی ہے, میری گود میں آ جا. لیکن آج کس انداز سے صغرا کی فریاد اصغر نے سنی کہ زینب کی آواز سن کے بھی اصغر توجہ ہی نہیں دے رہے. چوتھی مرتبہ حسین کا پیغام نہیں آیا, خود حسین آ گئے. زینب بہن, حسین کو, زینب کون ہے؟ شریکت الحسین, ہر چیز میں حسین کی شریک. حسین نے کہا زینب تمہیں پتا ہے کتنی دیر ہو رہی, آخر یہ بیویاں باہر کیوں نہیں آ رہی؟ زینب نے کہا بھیا میں کیا کروں, اصغر نہیں مان رہا. اصغر صغرا کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں, اصغر نہیں مان رہا. بھئی یہ سننا تھا, حسین آگے بڑھے. حسین نے باقی بیویوں کی طرح یہ نہیں کہا اصغر میری گود میں آ جا, صرف ایک جملہ کہا. اور یہ جملہ سننا ہے کہ اصغر گویا اچھل کے ایک مرتبہ بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے. مرحوم مولانا کہا کرتے تھے کیا جملہ کہا, حسین نے اصغر کے کان میں کہا اصغر میں تجھے کبھی تیری بہن سے الگ نہ کرتا, میں تجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتا, لیکن میں جو جہاد کرنے جا رہا ہوں تیرے بغیر میں یہ جہاد جیت نہیں سکتا. کربلا کے جہاد میں مجھے تیری ضرورت ہے, تیرے بغیر حسین کا جہاد کامیاب نہیں ہوگا. بس یہ سننا ہے. اور اصغر ایک مرتبہ تڑپ کے حسین کی گود میں آتے ہیں اور حسین کربلا پہنچ گئے. آج کی رات آ گئی, شب عاشور, حسینی خیموں میں بھی بھوک ہے پیاس ہے لیکن رونق بہت ہے. سارے خیمے لگے ہیں, چراغ جل رہے ہیں. وہ آنے والی کل شام غریبہ ہے کہ جب نہ خیمے ہوں گے نہ چراغ ہوں گے. آج ہر بیوی کا وارث و والد زندہ ہے, بہن کا بھائی ہے, بیوی کا شوہر ہے, بیٹی کا باپ ہے, کل سب اجڑ چکے ہوں گے. لیکن بہرحال حسین نے جیسے ہی شب عاشور آئی پہلے مردوں کا امتحان لیا اور پھر خود جا کے مصلے پہ بیٹھ گئے. اور آدھی رات کے بعد حسین سیدانیوں کے خیمے کو دیکھنے نکلے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ مسائل پہلے آ گئے ہیں, لیکن جو آج کی رات کے مسائل ہر خیمے میں دیکھا. ہر بیوی اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے. لیلا نے اکبر کو لٹایا ہے, زینب نے اونا محمد کو بٹھایا ہے, فروہ قاسم کو لے کے بیٹھی ہیں. ساری بیویاں بہت خوش ہیں, صرف ایک خیمہ ایسا ہے جس سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے دیکھا یہ کس کا خیمہ ہے, ارے یہ تو رباب کا خیمہ, رباب کیوں رو رہی ہیں؟ حسین رباب کے خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی. حسین نے کہا رباب کیوں رو رہی, اصغر خیریت سے تو ہے؟ رباب نے کہا آقا اصغر تو خیریت سے ہے, میں تو اس لیے رو رہی کہ اپنی بدقسمتی مجھے یاد آ رہی. مولا جب شادی ہو کے اس گھر میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا. حسین کی زوجیت ملی, فاطمہ کی بہو بنی, لیکن پھر اللہ نے مجھے اولاد دی اور اولاد بھی مکمل کمپلیٹ. بیٹی بھی دی ہے سکینہ, بیٹا بھی دیا ہے اصغر. ہر ماں کو یہی چاہیے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. مولا میں نے سوچا مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا, لیکن آج مجھے اپنی بدقسمتی نظر آ رہی. میں دیکھ رہی ہوں ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. یہ سب شہزادی فاطمہ کے سامنے کتنا سرخ رو ہو کے جائیں گی, ہائے رباب کتنی بدقسمت ہے, بڑی اولاد لڑکی ہے, لڑکیاں مختل میں جاتی نہیں ہیں, چھوٹی اولاد لڑکا ہے, لڑکا میدان میں جاتا ہے, مگر اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی چل کے نہیں جا سکتا. مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب کو کیا جواب دیا, हम और आप होते तो मिलके एक जुमला कहते ना, शहजादी रबाब आप ये समझ रही हैं कि आपकी औलाद जिहाद नहीं करेगी, आपका असगर तो ऐसा जिहाद करेगा कि दुनिया अब्बास व अकबर का जिहाद भूल जाएगी, और आपकी सकीना तो शाम के कैद खाने में ऐसा जिहाद करेगी कि नाम यजीद दाखिले दुश्नाम हो जाएगा। आपकी दोनों औलादें ऐसा जिहाद करेंगी कायनात में किसी ने न किया होगा। जरा मुझे बताइए, अब्बास की शहादत पे क्या यजीदी रोए, अकबर की शहादत पर क्या यजीदी रोए, कासिम के बदन के टुकड़ों पे क्या यजीदी रोए, मगर असगर का जिहाद वो जिहाद है कि कायनात के जालिम तरीन यजीदी भी मुंह फेर कर रो रहे। और आशूर की सुबह आ गई, हुसैन सुबह से शाम तक लाशें उठा रहे, ये कल के दिन के मसाइब हैं जो आप सुनेंगे। और आखिर में वो वक्त आ गया कि हुसैन अकेले रह गए, हुसैन तन्हा रह गए, तो लय ज़ैनबिया पे गए, नाज़िरन यमीनम व शिमाला, एक बार दाईं तरफ देखा, एक बार बाईं तरफ देखा, आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, है कोई मेरा मददगार। कहीं से जवाब तो नहीं आया, खेमों से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन किले से उतर के खेमों में गए, कहा ज़ैनब भी मैं जिंदा हूं, ये बीबियां क्यों रो रही, कहा भैया इधर आपने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरोना, उधर असगर ने अपने आप को गहवारे से जमीन करबला पे गिरा दिया। याद दिला रहा होगा बाबा, 28 रजब को आप ये कह के लाए थे करबला में मैं भी जिहाद करूंगा, अभी असगर जिंदा है, अभी मत कहना हल मिन नासिरिन यंसुरोना। और हुसैन ने असगर को उठाया, फौज यजीद के सामने लेके आए, जो जुमले हैं वो आपको मालूम हैं, अरे इसकी माँ का दूध सूख चुका है, तुम में है कोई साहिब औलाद या इंसान जो आके इस बच्चे को पानी पिलाए। लश्कर यजीद मुंह फेर के रो रहा, करबला में पहली बार या दूसरी बार, उमर साथ घबरा गया, दौड़ा दौड़ा हरमुला के पास आया, कहा हरमुला इस वक्त मेरे लश्कर में बगावत के आसार पैदा हो रहे हैं, इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन का कलाम काट दे वरना मेरा लश्कर मेरे खिलाफ हो जाएगा। हरमुला ने एक बार तीर निकाले, अरब में एक भाल का तीर हिरन की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता, दो भाल का तीर आदमी की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता, तीन भाल का तीर या घोड़े की गर्दन तोड़ने के लिए या दरख्त में सुराख करने के लिए। हरमुला ने तीन भाल का तीर निकाला, शशमाहे अली असगर का नाजुक सा गला, नन्हे अली असगर का तीन भाल का तीर निकाला, एक बार कमान में तीर लगाया, तीर चलाना चाहता है हाथ कांपे, तीरों कमान गिर पड़े, दोबारा कोशिश की, तीसरी मर्तबा नाकाम रहा। हरमुला का दोस्त सनान करीब आता, हरमुला अगर कोई मुझसे पूछे अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। आज एक बच्चे से डर गया, कहा बच्चे की बात नहीं है, जब मैं तीर फेंकना चाहता हूं खेमे का पर्दा हिलता है, ऐसा लगता है बच्चे की माँ दरे खेमा पे खड़ी ये मंजर देख रहे, हाय माँ के सामने उसके बच्चे को कैसे निशाना बनाऊ। सनान ने हरमुला की आंख पे हाथ रखा, तीर भाल का तीर चला, असगर के गले में इस तरह पेवस्त हुआ कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक असगर का पूरा गला छिल गया। हुसैन का इत्मीनान भी देखिएगा, वो बयान हो चुका, खून का फव्वारा बुलंद होता। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हुसैन ने चाहा के तीर निकाले, अकबर के कलेजे से बर्छी निकालना चाही, असगर के गले से तीर निकालना चाहा, लेकिन तीर इस तरह गले में था, इधर हुसैन ने तीर को हिलाया, असगर तड़प उठा, शशमाहा बच्चा तड़प उठा। हुसैन ने कहा असगर मुझे पता तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तू हैदर कर्रार का पोता है, हुसैन का बेटा है, अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूँ तड़पना नहीं, अब बच्चा तड़पा तो नहीं, मगर तीर क्या निकला, असगर का दम भी निकल गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। हुसैन ने हाथों में खून लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहते, आसमान तड़प गया, मौला ये खून इधर ना आने पाए कयामत तक बारिश नहीं होगी, जमीन पे फेंकना चाह, जमीन थर्रा उठी, مولا یہ خون ادھر نہ آنے پائے قیامت تک کچھ نہ اگے گا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. آخر حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملا. نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا تو اسی حالت میں جاؤں گا اور یہی خون حسین کے چہرے پر ہے. جب حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور آخری جہاد کے لیے چلے, ارے تھوڑی دیر گزری, حسین کا آخری جہاد, ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور حسین نے آواز دی ہے تیروں آ جاؤ. حسین کا سینہ حاضر ہے, اے برچیوں آ جاؤ, حسین کا پہلو حاضر ہے, اے تلواروں آ جاؤ, حسین کا بدن حاضر ہے. ارے یہ یزیدی کربلا میں پتھر تک لے کے آئے, پتھر, یہ پتھر حسین پہ مارے جا رہے, حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں. عزاداروں آپ نے یہ منظر یہاں کم دیکھا ہوگا, کراچی میں, بمبئی میں ہر جگہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب جلوس چلتا ہے, اگر جلوس میں تیز ہوا چلے, علم ہلنے لگتا ہے, سارا مجمع دوڑ کے آتا ہے, علم نہ گرنے پائے, علم نے ٹھنڈا ہونے پائے, سب آ کے سہارا دیتے ہیں, ارے آؤ کربلا کے میدان میں حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں, ارے کوئی ہے جو حسین کو سہارا دے. اور حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے, آواز آئی, الا قد قتل الحسین بے کربلا, الا قد ذبح الحسین بے کربلا, آئے حسین کشتہ شد, آئے حسین کشتہ شد.